أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد سے کی گئی کہ ہمارا آج کا درس ایک ایسے موضوع پر ہے کہ جس کی اہمیت کو عام طور پر اتنا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ جتنا ہمارے دین ہمارے مذہب ہمارے پروردگار نے ہم کو بتایا. یہ دوسری آیت جس سورے کی ہے میں نے اس سورے کا نام نہیں لیا اس لیے کہ ابھی میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا ہوں کہ اس سورے کا نام لینا مناسب ہے کہ نہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اب تک یہ لفظ بڑا منحوس سا سمجھا جاتا ہے چاہے قرآن ہی میں استعمال کیوں نہ ہوا ہو. اور آج کا تو موضوع بھی ایسا کہ زیادہ سے زیادہ برکت لوگوں کو چاہیے کیونکہ عنوان ہے اسلام میں رزق. بہرحال اللہ توکل کرتے ہوئے اور میلبرن کے مومنین پر بھروسہ کرتے ہوئے بتا ہی دوں کہ یہ سورہ طلاق ہے جو قرآن کریم کا 65 سورہ. اب یہ طلاق کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ بہرحال ابھی تک ہمارے یہاں خاصا منحوس سمجھا جاتا ہے. اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی لیکن پہلے سورہ آل عمران کی آیت کا ایک مفہوم بتا دیا جائے اور پھر یہ سورہ طلاق پر ہم کو آنا ہی آنا. ابھی سے عرض کر دوں کہ بظاہر جتنا زیادہ منحوس یہ لفظ سمجھا جاتا قرآن کریم کی یہ والی آیت جو سورہ طلاق میں ہے برکتیں لانے کے لیے اتنی ہی اہم ہے. لیکن چند دقیقوں کے بعد اس کی وضاحت. سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت اس لیے کی گئی کہ غالباً آج یہ مسلسل چوتھا درس ہے جس میں اسی بات کو تکرار کے ساتھ یا ریپیٹ کر کے بیان کرنا پڑ رہا. بات ایک ایسی بات ہے جسے ہر مسلمان جانتا ہے اور کم از کم زبان سے اس بات کا نعرہ بھی لگاتا اور وہ یہ کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام ایک مکمل دین ہے. لیکن زبان سے کسی بات کو کہنا اور چیز ہے اور کیا واقعات دل میں بھی اس چیز پر اعتقاد اور یقین ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. آل عمران کی اس آیت میں اسی پیغام کو جو مثلا پہلے درس میں میں نے الیوم اکملت لکم دینکم وہ آیت کی تلاوت کر کے آپ کے سامنے پیش کیا. دوسرے درس میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان لانے والوں اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. جو مطالبہ اسی وقت کیا جائے گا جب اسلام خود مکمل ہو. اور آج اسی پیغام کو ایک دوسرے انداز سے آل عمران کی آیت کے حوالے سے سنیے. ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کی تو فلن یقبل منہ اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا. اور ایک بہت ہی اہم نقطہ جو رزق حلال و حرام کے حوالے سے بھی ہے اور باقی جتنے گناہ اس وقت دنیا میں پھیلے ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت ہی اہم نقطہ اسی آیت کے آخر میں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ جو غیر اسلام پہ عمل کرے گا جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد آیت کا آخر وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ آدمی آخر میں اختتام میں اینڈ پہ تمہیں خاسرین میں نظر آئے گا. یعنی یہ وعدہ اللہ نے کسی مرحلے پہ نہیں کیا کہ جیسے ہی تم ہمارے دین پہ عمل کرو گے ساری نعمتیں ساری برکتیں سارے عیش و آرام تمہیں مل جائیں گے. یہ اعلان ضرور کیا کہ آخر میں جا کے تم دیکھو گے کہ تم کامیاب ہوئے ہو. لیکن شروع میں پرابلم اسٹرگل کرنا، پورے معاشرے سے جنگ کرنا، پوری دنیا کے اگینسٹ چلنا، یہ سارا جہاد تمہیں کرنا پڑے گا۔ سیاسی پارٹیاں یا پولیٹیکل پارٹیز کی طرح سے اسلام سبز باغ دکھا کر کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہتا کہ بس آ جاؤ ہمارے درمیان، پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں کتنی دولت دے رہا ہے، کتنا آرام دے رہا ہے، کتنی آسائشیں دے رہا ہے۔ قطعاً نہیں، شروع سے ہی یہ بتا دی مسلمان بننا ہے، سوچ سمجھ کے مسلمان بنو، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اللہ اعلان کر رہا یہ ہمارا وعدہ ہے کہ فی الآخرت من الخاسرین، آخرت، آخرت سے مطلب قیامت بھی ہو سکتی، اور آخرت سے مطلب اسی دنیا میں انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ بعد والا، اینڈ میں، اختتام پر، انجام، تم فائدے میں ہوگے اور وہ نقصان ہوگا۔ لیکن یہ کبھی نہ سمجھنا جو بہت سارے صاحبان ایمان کے ذہن میں خیال آتا، یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جب ہم نے اللہ کا نام لیا، اہل بیت کے دامن کو تھام لیا، اسلام کو قبول کیا، تو اب ہم پہ کوئی مصیبت نہ آئے، اب ہم پہ کوئی پریشانی نہ آئے۔ چنانچہ جب کبھی پریشانیاں آتی، چاہے وہ پاکستان کے حالات ہوں، چاہے وہ ہندوستان کے حالات ہوں، چاہے وہ عراق کے مومنین کرام کا جہاد ہو، چاہے وہ لبنان کا وہ مرحلہ ہو کہ جو اب گزر گیا لیکن جب تک تھا تو کتنا سخت تھا، کہ یہ خیال نہ کرنا تو پریشان ہو کر سوچو کہ ہم پنجتن کے ماننے والے، پریشان ہو کے سوچو ہم بارہ امام کا کلمہ پڑھنے والے، پریشان ہو کے سوچو ہم مشکل کشائے کائنات کا نام لینے والے، ہمارے گھر پریشانی کیوں آئی؟ یہ پہلے دن سے اعلان کہ اسلام، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پہلے دن سے یہ اعلان کر رہا ہے اسلام کہ ہم ضرور بالضرور تمہاری ٹیسٹنگ کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، اور امتحان خوف کے ذریعے لیا جائے گا اور رسک کے ذریعے لیا جائے گا۔ من الخوف والجوع، ولنبلونکم، عربی زبان اس لفظ کو ولنبلونکم کو کہتے ہیں تاکید مزید، ایک تاکید اس کے بعد ڈبل تاکید، ضرور اور پھر ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، تمہاری ٹیسٹنگ ہوگی، تمہیں چیک کیا جائے گا، تمہارا امتحان دیا جائے گا، ہاں آخر بہتر۔ تو دیکھیے بہت ہی واضح بات کہ شروع سے ہی یہ اعلان کر دیا گیا، ورنہ ویسے ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ پہلے مسلمان بنا لو لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے دنیاوی نظام میں ہوتا کہ بے وقوف بنا بنا کے اپنے ماننے والوں کی تعداد بڑھا لو، قطعاً نہیں، اور مزید اس پہ وضاحت آئندہ کسی درس میں ہوگی۔ تو یہ پہلا اعلان، چاہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہو والا نبلونکم کا والی، یا سورہ آل عمران کا یہ پیغام، فی الآخرت من الخاسرین، اینڈ تمہارا اچھا، اختتام تمہارا اچھا، شروع میں تمہیں پرابلم فیس کرنا پڑیں گے۔ ایک بات صرف ہسٹری کا ایک جملہ بتا رہا ہوں کہ یہ والا میسج جو آج 99% مومنین اور مسلمان نہیں سمجھتے، یہ ابو جہل کی سمجھ میں آ گئی، اور یہی وجہ تھا کہ وہ اتنا ریزسٹ کر رہا تھا اسلام قبول کرنے پر۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مکے کے کافروں کی سمجھ میں آ گئی، مکے کے کافر الگ چیز ہیں، ابو جہل الگ چیز ہے۔ ابو جہل وہ شخص جو دل سے اسلام کی سچائی کو سمجھ گیا تھا، اس کا پرابلم بالکل الگ ہے، مکے کے عام کافروں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون سا مذہب ہے۔ ابو جہل پڑھا لکھا تھا اور اپنے زمانے کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان، ایک انٹلیکچوئل، اس کو پتا تھا کہ یہ پیغام صحیح، بس وہ گھبرا رہا تھا یہ سارے امتحان دیتے ہوئے جسے اسلام جہاد کہتا۔ آج ہماری بھی سمجھ میں یہ نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہی ہمیں مثلا سونے اور جواہرات اور ہیرے اور دولت کے ذخیرے ملنے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رزق کے حوالے سے بہت سارے کنفیوژنز یا شکوک یا ڈاؤٹ ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں، اسلام مکمل نہیں۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ دیکھو اگر ہمارے علاوہ کسی اور راستے پہ چلے تو کوئی نیکی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ بعض اوقات نان مسلم مسلمانوں سے بڑھ کے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، اور آپ حضرات کو تو بار بار اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہوگا اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے، کہ آپ کی سمجھ میں تو ایک بات آ رہی لیکن بچوں کو کیسے کنوینس کیا جائے کہ کیا وہ والا مسلمان کہ جس نے ساری زندگی دوسروں کا مال لوٹا کھسوٹا ہوا تو جنت میں جائے، اور یہ والا نان مسلم کہ جس نے ٹھیک ہے کوئی نماز نہیں پڑھی مگر ساری زندگی چیریٹی کی یہ جہنم میں جائے. اس قسم کے کتنے ہی ایسے سوالات ہوں گے جو آپ کے بچے آپ سے پوچھتے ہوں گے، آپ کے ینگسٹر آپ سے پوچھتے ہوں گے، انہیں کنوینس کرنا مشکل ہو رہا ہوگا. انشاءاللہ جب میں اس قابل ہو گیا کہ آپ کے بچوں سے ان کی زبان میں بات کروں تو شاید میں آپ کو بیچ سے ہٹا کے ڈائریکٹ انہی سے بات کروں گا، لیکن ابھی تو بہرحال آپ کو بیچ میں رکھنا، یہ ساری باتیں اپنے منزل پر آئیں. لیکن خلاصہ یہ کہ واقعا اس آیت میں تو خدا نے یہی اعلان کیا، اس آیت میں یہی اعلان کیا اسلام کے علاوہ کسی راستے پہ گئے فلن یقبل منہ، کچھ قبول نہ کیا جائے گا. یہ لفظ بتا رہا کہ وہ کوئی نیکی لے کر آیا مگر اس لیے اللہ قبول نہیں کر رہا کہ تم اسلام کے تھرو نہیں آئے ہو، غیر اسلام کے تھرو آئے ہو. اور آخرت میں دیکھو گے کہ یہ آدمی کتنا بڑا لوزر ہے یا ہارنے والا ہے یا ناکام. یہ آج کا ٹاپک نہیں، صرف یہ بات عرض کرنا کہ جب اللہ نے یہ اعلان کیا کہ غیر اسلام یعنی اسلام کے علاوہ کسی راستے پہ نہیں چلنا، تو ساتھ میں ایک بات اور آپ سے کہی، اور وہ کیا بات کہی وہ یہاں سمجھانا مشکل. اس کا تعلق غیرت سے ہوتا. غیرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ کا ترجمہ مجھے آج تک نہیں ملا. غیرت کو کیا کہیں گے انگریزی زبان میں؟ میں کینیڈا گیا، میں امریکہ گیا، میں انگلینڈ گیا، سب جگہ پوچھا، سارے ماہرین علم لسانیات کا علم جواب دے گیا، لفظ بتائے، لیکن اس لفظ کے اندر وہ فورس نہیں ہے کہ جو لفظ غیرت کے اندر. جیسے شہید کا ترجمہ کوئی مارٹیر کرے وہ بات نہیں بنے گی، حج کا ترجمہ کوئی پلگرم کرے وہ بات نہیں بنے گی، ایک فورس بھی ہوتی ہے لفظ کے اندر. غیرت، غیرت کے خلاف. یعنی اللہ ہم سے سوال کرتا کہ دیکھو میرے بتائے ہوئے راستے میں کمی کیا ہے، خرابی کیا ہے کہ تم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو. یہ غیرت کا مسئلہ آتا. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار، اور پھر وہ یہ دیکھتا کہ اس کا بیٹا ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا، تو ایک مرتبہ اگر غیرت ہے تو سوال کرتا ہے کہ بیٹا کون سی چیز ایسی ہے جس میں میں نے کمی کی، کون سی تمہاری ڈیمانڈ ایسی ہے جو میں پوری نہیں کر سکتا ہوں. پھر تو یہ سمجھ میں آئے فلاں چیز میں باپ جو ہے وہ نہیں دے سکتا اس لیے میں وہاں گیا ہوں. لیکن باپ اور بیٹا، شوہر اور بیوی کی مثال پھر بھی انکمپلیٹ مثال، یا اللہ اور بندے کی مثال. تمہیں ضرورت کیا پڑ رہی ہے غیر اسلام کسی اور راستے پہ جانے کی؟ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اسپیشلی رزق کے حوالے سے. رزق، رزق، روزی، اس کے بغیر دنیا میں کسی آدمی کا گزارا نہیں. یہ اللہ نے ایک آدمی کی بیسک نیسیسٹیز یا نیڈس بنائی. لیکن یہاں بھی وہی سوال ہے، اللہ کا رزق لو اس طریقے سے جو اسلام نے بتایا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے ارننگ کرنے گئے. اب دیکھیے آیت کو میں نے بہت ہی زیادہ لمیٹڈ کر دیا، آیت جنرل ہے، میں نے ذرا اس کو اسپیسیفائی کر دیا رزق کے ریفرنس سے. اب ترجمہ سنیں زیادہ مزہ آئے گا کہ اللہ کہہ رہا روزی کو ذہن میں رکھو، اپنی ارننگ کو ذہن میں رکھو، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پہ گئے فلن یقبل منہ. پہلا اعلان تو یہ کہ پھر تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. حدیث یاد آ گئی، معتبر ترین، مستند ترین اور مشہور ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، من اکل لقمۃ من الحرام لن يقبل الله صلاته ولا صيامه ولا دعاءه 70 يوما. ایسی عربی ہے کہ ہر وہ آدمی بھی سمجھ گیا جو ذرا سا اردو زبان کو جانتا. من اکل لقمتا من الحرام، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا، لن يقبل الله صلاته، نہ اللہ اس کی نماز قبول کرتا، ولا صيامه، نہ اس کا روزہ قبول کرتا، ولا دعاءہ، نہ اس کی دعا قبول کرتا، 40 یوما، لفظ 40 ہے، 40 دن تک، 40 دن کی نماز، 40 دن کا روزہ، 40 دن کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ترجمہ نہیں ہے کہ نماز غلط ہو جاتی، یہ ایک الگ چیز، یہ ساری اسلامک ٹرمینالوجی، نماز غلط ہونا الگ چیز، نماز قبول نہ ہونا الگ چیز، دونوں میں ہمارا نقصان ہے. لیکن بعض اوقات شیطان ذہن میں یہ باتیں ڈال دیتا کہ بھائی ہم حرام تو کمائیں گے ہی, اور ادھر مولانا نے پڑھ دیا کہ حرام ایک لقمہ کھایا تو 40 دن کی نمازیں گئیں, تو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی, بیکار ہی تو جا رہی ہے نماز تو نہیں. اسی لیے میں نے کہا ہاں اگر کوئی یہی بحث آ کے وضو کے ریفرنس سے کرے, بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھ رہا یقیناً اس کی نماز گئی, اور وہ کہہ دے کہ جب کوئی نماز گئی تو پھر میں کیوں نماز پڑھوں, ٹھیک ہے نہ پڑھو, اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا اور نماز نہ پڑھنا بالکل بیکار. اور یہ لفظ وضو میں نے کہا کہ اسی لفظ وضو میں رزق حرام آ جاتا ہے, کہ حرام پیسہ, ہر حرام پیسہ نہیں لیکن کچھ حرام پیسے, اگر پانی خریدا جائے اور وضو کیا جائے وہ وضو غلط ہے اور وہ نماز غلط ہے. یہاں جو اس وقت میرا ٹاپک ہے وہ وضو کی طرح نہیں, نماز غلط نہیں ہے, نماز قبول نہیں. یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ ایک یا دو یا تین حدیثوں میں نہیں آیا, جتنے ٹاپک مجھے دیے گئے ہیں رمضان تک سب میں یہی لفظ آتا. مثلا نیکسٹ ٹاپک میوزک ان اسلام, وہاں بھی یہی کہ جو گانا بھی بجاتا ہے یا گانا بھی سنتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں. تو یہ لفظ کئی دفعہ ریپیٹ ہوگا, آگے چل کر کہیں اس کی تشریح کروں گا, آج نہیں. آج کا ٹاپک خود اتنا واسط ہے کہ کسی طرح سے اسے کمپلیٹ کر لوں یہی غنیمت ہوگا. لیکن حدیث ہے 40 دن کی نماز قبول نہیں, 40 دن کا روزہ قبول نہیں جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا, اور 40 دن کی دعا قبول نہیں. دعا کے حوالے سے اسی اگست کی 3 تاریخ شب جمعہ کو ایک مسئلہ آیا تھا نماز مغربین کے بعد, تو میں نے وہاں بھی اس کی وضاحت کی تھی, اس لیے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. دعا بھی قبول نہیں, نماز بھی قبول نہیں ہے, روزہ بھی قبول نہیں, اور ایک لقمہ حرام کا نتیجہ. تو بحث کرنے والا بحث کرتا خالی ایک لقمہ, ایک لقمے کا اتنا نقصان, تو جس کا پورا کا پورا, جس کی پوری ارننگ, پورا رزق, پورا روزی جو ہے وہ حرام پہ مشتمل ہو, کیا کہنا. لیکن اس ایک لقمے کے اتنے اثرات یوں سمجھ میں نہیں آئیں گے. انڈیا اور پاکستان میں علاج کرنے کا ایک طریقہ ہے ہومیوپیتھی, وہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک قطرہ جو ہے وہ اپنے اثرات دور تک لے جاتا ہے. میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا, آئیے پھر آیت کا ترجمہ رزق کے حوالے سے پڑھیں, کیونکہ آیت میں ہر چیز آ گئی لیکن رزق جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے جائے گا. فلن یقبل منہ, اس سے کوئی نیکی قبول نہیں کی جا رہی. نماز, نماز اور نماز. ایک بار پھر وہ حدیث یاد دلا دوں جس کو اتنے جلدی پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا, مگر سن لیجیے, سن لیجیے, بہت ہی مشہور حدیث. روز محشر کے جاگ گداز بوت, اول پرسش نماز بوت. آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے بعض گھروں یہ کارپیٹ پہ لکھا ہوا یہ شعر غالباً سادی کا ہے نظر آتا, وہ یہی حدیث. ان الصلاۃ قبل قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. نماز تو وہ عبادت کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو ہر نیکی قبول ہوگی, اور اگر یہ رد کر دی گئی تو ہر نیکی رد کر دی جائے گی. تو نماز سے باقی ساری نیکیاں قبول ہوتی, اور خود نماز قبول ہو رہی ہے رزق حلال سے, کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا. معصوم فرماتے 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں, اس کا مطلب دوسری نیکیاں بھی قبول نہیں. بہت زیادہ سخت سی بات بن گئی, لیکن اگر ذرا سا صبر کے ساتھ آپ یہ اور آنے والے کچھ درس سن لیں تو بات واضح ہوگی. لیکن اس کے بعد قرآن نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور کیا سمجھ رہے ہو کہ رزق حرام کے ذریعے یا حرام راستے سے ارننگ حاصل کر کیا تم سمجھتے ہو کہ کچھ زیادہ کما لو گے؟ ہو سکتا ہے کہ شروع میں یہ لگے کہ اس آدمی کے پاس دولت کے ڈھیر, اور وہ بیچارہ حلال و حرام کے چکر میں پھنس گیا, یا اس نے اپنے آپ پہ ایک ریسٹرکشن ڈال دی ہے کہ میں اس باؤنڈری کو کراس نہیں کروں گا تو اس کے گھر میں فاقے. غلط ہے تمہارا خیال, جو تمہارا آبزرویشن ہے, جو تمہارا ایکسپیرینس ہے, یہ غلط ہے, بہت ہی لمیٹڈ. ہاں ہو سکتا ہے شروع ایک آدمی شرابیں بیچ رہا ہے, ایک آدمی سود کھا رہا ہے, ایک آدمی حرام کر رہا ہے, بہت پیسہ آ گیا, لیکن نہیں آخرت. آخر یہاں پہ پھر یاد دلا دیں کہ اس موقع پہ آخرت سے مطلب قیامت نہیں ہے, یہی دنیا. بہت ہی مختصر حدیث سن لیجیے, مختصر نہیں, کم از کم 20 منٹ لگتے ہیں, لیکن مشہور ہونے کی بنا پہ میں مختصر کر رہا ہوں. میرے مولا اپنا کیپیٹل مدینے سے شفٹ کر لیا کوفے میں. ہر ایک کو معلوم کہ اللہ کے رسول مدینے کو اپنا کیپیٹل بنایا تھا. مولا کی جب ظاہر خلافت شروع ہوئی تو مدینے کا احترام بچانے کے لیے مولا کیپٹل کو مدینے سے لے گئے کوفہ. یہ مکی اور مدینے کا وہی احترام کہ جس کے خاطر باپ نے شہر مدینہ کو جو رسول کا بنایا ہوا کیپٹل ہے کوفہ شفٹ کی، اور بیٹے حسین مکے کا احترام بچانے کے لیے اپنا حج چھوڑ کے اسے عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ میرا مولا تو کیپٹل کو کوفہ لے گیا تھا، ابھی یہ کیپٹل جو کوفہ پہنچا اب یہ قیامت تک کے لیے، یعنی جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو وہ بھی حکومت کو نہ مکے سے چلائے گا نہ مدینے سے، ظاہر مکے سے ہوں حکومت چلائیں گے کوفے سے. انشاءاللہ ماہ شعبان میں تو ہماری 3 مجالس یا محافل کا عنوان ظہور امام ہے، تفصیل آئے گی. لیکن میرا مولا مدینے سے کوفے آنا جانا پڑتا ہے، ٹریولنگ بہت ہوتی ہے. ایسی ہی ایک ٹریولنگ کے درمیان 1400 سال پہلے کا زمانہ، وہ سسٹم نہیں ہے، نہ ضرورت تھی اس سیکیورٹی جو آج کل ہمیں حکمرانوں کے ساتھ نظر آتی، اور شاید ویسٹرن کنٹریز میں آج کل پھر وہ بھی ختم ہو گئی، اکیلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں پہ پہنچے اور نماز زہرین کا وقت آ گیا. جیسے ہی نماز کا وقت آیا مولا ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، سامنے مسجد نظر آ رہی. میں نے غالباً سیکنڈ درس میں یہ عرض کیا کہ اسلامی دنیا میں کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی آبادی بغیر مسجد کے نہیں ہوتی. مولا نے گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اترے اور نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں. کوئی شک نہیں کہ اسلام 5 نمازوں میں سے ظہر اور عصر کی نماز وہ جس کا وقت فضیلت بہت وسیع، لیکن معصومین خالی فضیلت ہی پہ عمل نہیں کرتے، اس میں سے بھی جو زیادہ افضل ہو اس پہ عمل کرتے ہیں. چنانچہ اول وقت گھوڑا روکا، ایک مرتبہ مسجد کے اندر داخل ہو، مگر یہ بھی اسلام ہی کا حکم کہ اپنی چیزوں کی پوری حفاظت کا انتظام کرنا. گھوڑے پہ ایک لگام یا زین اس کی قیمت ہوتی. چنانچہ میرے مولا نے چاروں طرف دیکھا، ایک عربی بیٹھا ہے، اس سے مولا نے پوچھا کہ اس وقت کیا کر رہا ہے. کہا کہ نہیں، میں کچھ دیر کو نہیں پہچانتا کس سے بات ہو رہی، میں کچھ دیر یہیں بیٹھنا چاہتا ہوں. کہا میرے گھوڑے کو دیکھ، میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. عام آدمیوں کی نماز 4 رکعت تھی تو مولا کی نماز 2 رکعت، اس لیے نہیں معاذ اللہ کہ مولا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مولا سفر کے عالم میں. چنانچہ 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے مولا باہر آ گئے، باقی نمازی 4 رکعت نماز پڑھ کے باہر آئے. اگر اس کو ڈبل کرنا چاہے تو 8 اور 4 کا کمبینیشن، خیر میں ادھر ادھر بہت جا رہا ہوں. باہر جیسے ہی میرا مولا تشریف لائے، دیکھا گھوڑا اسی طرح سے، مگر اس کی زین یا لگام غائب. اور جتنی دیر میں میرے مولا گھوڑے کو دیکھ رہے، باقی نمازی آ گئے. پہچانتے ہیں علی یا امیر المومنین، کہہ کے ہر ایک نے ہاتھوں کو بوسا دینا شروع کیا. میرے مولا نے ایک مرتبہ گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، کہا میں ایک آدمی کے حوالے کر کے گیا، مگر اسی نے ایسا لگا کہ اس کی یہ لگام اور زین کو چرا لیا. چلو اس کے بغیر سواری چل تو نہیں سکتی ہے، کوئی دکان ہے تمہارے گاؤں؟ چھوٹا گاؤں ہے، ضروری بھی نہیں کہ دکان مل جاتی، لیکن مل گئی. اور جس وقت میرے مولا وہاں پہنچے، دکاندار نے بھی پہچان لیا. مولا کو دیکھا اور کہا کہ یا امیر المومنین، ایک بہترین لگام یا زین میرے پاس موجود ہے، کوئی اور ہوتا تو میں نفع لیتا، لیکن اب آپ، یہ اسے پتا ہے میرے مولا کی غیرت کہ فری میں چیز علی قبول نہیں کریں گے. کہا جتنے کی خریدے اتنے ہی پہ بیچ رہا ہوں. اور یہ کہہ کر اس نے 2 درہم کی وہ زین یا وہ لگام وہ میرے مولا کے حوالے کی. میرے مولا نے اسے دیکھا مڑ کے مجمع کو جو ساتھ ساتھ آ رہا. پہلے زمانے کے گاؤں، شہر اتنا بڑا ہوتا تھا جتنی 8 مسجد النبویہ، گاؤں تو بہت ہی چھوٹا ہوتا تھا، مجمع ساتھ ساتھ. ایک مرتبہ میرے مولا نے مجمع کی جانب رخ کیا، آخری جملے آپ کو یاد آ گئے ہوں گے، لیکن کاش یہ صرف مسجد اور امام باڑے میں چیزیں مومنین کو یاد نہ رہیں، بلکہ جب کوئی جاب ڈھونڈنے نکلیں، جب کہیں کام کریں، جب کہیں پہ ملازمت کریں، جب کوئی بزنس کریں، وہاں پر بھی یاد رہے. مسئلہ ہوتا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے فلاں درس دیا تھا، وہ تو سب ہماری سنی ہوئی باتیں، لیکن وہ سنی ہوئی باتیں مسجد ہی میں کیوں یاد آ رہی، باہر کیوں یاد نہیں آ رہی؟ اس کے اندر بھی بہت سی باتیں آئیں گی. میرے مولا نے کہا کہ سنو، تمہیں نہیں پتا لیکن میں تو پہچانتا ہوں، یہ وہی لگام ہے، یہ وہی زین ہے جو میرے گھوڑے پہ بندھی ہوئی. تھوڑی دیر پہلے یہی چوری ہوئی، دکاندار نے 2 درہم کی دی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ جس وقت میں مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آ رہا تھا تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ ایک بیچارے نے میری خاطر اتنی زحمت اٹھائی, اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا, میں اس کو بطور گفٹ یا بطور ہبہ 2 درہم دوں گا, وہی 2 درہم جو میں اسے ہدیتاً یا تحفتاً دینا چاہ رہا تھا, وہی 2 درہم. دکاندار نے بتایا نا کہ میں نے اتنے کی خریدی اتنے ہی کی بیچ رہا ہوں, وہی 2 درہم اس کو ملے. ذرا جلد بازی کر گئے, ذرا جلدی کر گئے. اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آج اس کو 2 درہم ملنے والے, لیکن جلد بازی کر کے حلال طریقے سے جو مل رہے, پاکیزہ طریقے سے جو پیسے مل رہے, اس کو اس نے حرام اور ناپاکیزہ میں تبدیل کر دیا. یہی پورے رزق حلال و حرام کا فلسفہ ہے, اور یہی کسی حد تک خودکشی یا سوسائڈ کے حوالے سے ایک سوال ہوتا ہے, اس کا بھی جواب, وہ بھی انشاءاللہ ایک ٹاپک آئے گا, اس لیے کہ کسی نے ایک سوال کیا, کون سا ٹاپک؟ موت کے حوالے سے. لیکن اس کا بھی یہی جواب, موت اسی وقت پہ آتی ہے جو اللہ نے لکھ دی. خودکشی کرنے والا بھی اپنی موت کو وقت سے پہلے نہیں بلا سکتا. اگر اسی دن اس کی موت لکھی تو اس کا یہ عمل, یہ ایکشن آف سوسائڈ کامیاب ہوتا, اور اگر اس کی موت نہیں لکھی, اس نے تو ساری تیاری کر لی خودکشی کی, وہ بچ جاتا. ہمارے سامنے دونوں مثالیں آتی. تو وقت اللہ نے لکھا, طریقہ جو ہے ایک طرح سے اس نے خود بھی غلط اختیار کیا. موت کے حوالے سے بھی وہی چیز ہے, رزق کے حوالے سے بھی وہی چیز. اور میں نہج البلاغہ کی آخری حدیثوں میں سے ایک حدیث یاد دلا دوں, موت اور رزق ان دو کا کمبینیشن روایتوں میں بہت آیا. نہج البلاغہ کے بالکل آخر میں جا کے دیکھی, آج کل تو کمپیوٹر کی دنیا اور موجود بھی ہے پوری نہج البلاغہ کمپیوٹر پر, آپ کو تو خالی ایک بٹن دبانے سے حدیث مل جائے. پوچھا گیا, مولا آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو روزی دیتا, تو اگر ہم کسی آدمی کو کسی تہخانے میں بند کر دیں, قید, کہیں سے کوئی ایکسس نہ ہو اس تک جانے کا یا اس کے باہر آنے کا, تو اسے رزق کہاں سے ملے گا؟ تو مولا کا نہج البلاغہ کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے اندر وہ ویک حدیث ہے یا اتھینٹک ہے, یہ بحث ہی کوئی نہ کرے. مولا کا یہی جواب تو نہج البلاغہ میں ہے نا, کہ یہ بتا کیا اس تہخانے میں اسے موت آ سکتی؟ کہ موت تو آ جائے, کہا جہاں سے موت آتی ہے وہیں سے اللہ اس کی روزی کا انتظام کرے گا. یعنی موت اور روزی ان دونوں کا کمبینیشن کئی جگہ ہم کو بتایا گیا, ان میں سے ایک یہ حدیث کہ سنو جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس سے ایک پیسہ زیادہ نہیں ملے گا, ایک پیسہ کم نہیں ملے گا. پیسہ آ کر سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ڈالر یا ڈالر کے کا کیا ہوتا ہے, سینٹ, اتنے سینٹ. اب دنیا میں اتنی جگہ جانے کا موقع ملا ہے کہ سکے یاد نہیں ہوتے, کہ اتنے سے ایک سینٹ زیادہ نہ ایک سینٹ کم. ہاں یہ ہو سکتا کہ حلال طریقے سے حاصل کرنے کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے. یہاں پہ ود ان 30 منٹ حلال حرام ہو گیا, حرام حلال ہو گیا, جو بھی ہوا, ہو سکتا ہے کہیں ایک دن, ایک مہینہ, ایک سال ٹھہرنا پڑے. لیکن ایک بات یاد رکھو, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. یہی وجہ کہ دنیا میں ہر رزق حرام والا کامیاب نہیں ہوتا. ہمارے سامنے تو ایگزامپل آتی ہے جو کامیاب ہو گئے, جی اس نے سود کھایا تو اتنا بڑا اپنا بنگلہ بنا لیا, مطلب 25 وہ بھی سود کھو رہے ہیں کہ وہ جھگی ہی میں رہ رہے ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے نہیں, ہم تو سروے میں ہمیشہ اس کو دیکھیں گے. تو اگر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تو اس کو ملے گا. صرف یہ ہماری غلطی ہوتی کہ ہم حرام جو حلال سے مل رہا تھا اس کو حرام میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اور یہاں ایک اور چیز بہت اہم, اس ریفرنس میں بتانا ہے پھر اصل ٹاپک شروع ہوگا. ابھی تک تو فقط اس کا انٹروڈکشن, اور وہ یہ کہ ٹیکنیکلی کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فقہی اعتبار سے پوچھیں, شریعت کے مختلف سائنسز ہیں, ان میں سے ایک کا نام ہے فقہ, تو رزق حرام ایک چیز کا نام ہے. لیکن اگر آپ پورے رزق حرام کے فلسفے کو دیکھیں تو 5 چیزوں کو رزق حرام کہا گیا. 5 چیزوں کو رزق حرام کہا گیا. بہت ہی مشہور حدیث ہے, لیکن میں حدیث پڑھ نہیں رہا ہوں, صرف ہلکا سا ریفرنس دیتا ہوں, کیونکہ مجھے اس حدیث کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری ایکسپلینیشن ملانا. حدیث ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی, بہار الانوار کے اندر بھی ہے, اور علامہ مجلسی نے اسی کو اس عین الحیات میں بھی کوٹ کیا, جس عین الحیات کا اردو ترجمہ بھی ہے اور انٹرنیٹ کی بھی کسی سائٹ پر عین الحیات موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ روزی اور ارننگ اور رزق کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے رزق کو حرام بناتی ہیں. اب اس کے بعد تشریح میرے الفاظ. امام فرماتے ہیں نمبر 1, وہ یہ کہ انسان کوئی حرام کام کر کے پیسہ کمائے، جو اس کی ارننگ ہو وہ کام ہی حرام ہو، اور یہی وہ چیز ہے جس کو فقہی اعتبار سے مجتہد یا مرجع رزق حرام قرار دے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فقہی زبان میں اس کا کچھ اور نام ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ ہوتا ہے اسلام کا. مجتہد فقط پہلے کو کہ حرام کام کر کے پیسے کمائے جائیں. مثلا جو دو مثالیں اب تک آ چکی ہیں کہ آدمی شراب بیچتا، یہی اس کا پروفیشن ہے، یہی اس کا بزنس ہے، یہی اس کا وے آف ارننگ. اب یقیناً جو پیسہ شراب بیچ کے آ رہا یہ حرام ہی حرام. ایک آدمی سود پر اپنا پیسہ دے رہا ہے لوگوں کو اور سود کے ذریعے سے کمائی کر رہا. اگرچہ آسٹریلیا میں رہنے والوں کو یہ مسئلہ پتا چل چکا ہوگا، 10-10 سال، 12-12 سال، 20-20 سال پرانے لوگ، احتیاطاً جملہ کہہ دوں کہ سود کے حوالے سے بہرحال اسلام نے مسلمان اور کافر میں فرق رکھا. پہلی مثال شراب کی گزری تھی، اس میں فرق نہیں. شراب مسلمان کے ہاتھ بیچنا بھی حرام ہے اور کافر کے ہاتھ بیچنا بھی حرام ہے. جو بہت ہی زیادہ ایک گنجائش آ گئے سیستانی کے فتوے میں، وہ بھی کسی اور مرجع کے فتوے میں نہیں، وہ یہ ہے کہ شراب بیچ نہیں رہے، خالی سرو کر رہے. وہ بھی بہت ڈیٹیل کا مسئلہ ہے، وہ اگر آپ کا دل چاہے تو بعد میں کوئسچن آنسر میں پوچھ لیجئے، درس یا تقریر کا جو ایک سیکوینس ہے وہ متاثر نہ ہو. تو سود میں ایک فرق رکھا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ویسے اسلام اور انٹرسٹ یہ ٹاپک بعد میں آ رہا، لیکن بہرحال جو سود یقیناً حرام ہے، یعنی مسلمان سے سود لینا، یہ پہلا طریقہ. گانے کے کیسٹ بیچنا، ایسی فلمیں جو اسلام نے حرام قرار دی ہیں ان فلموں کو بیچنا، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کر لینا، مکان پہ، دکان پہ، قرضہ لے کے واپس نہ کرنا، یہ ہو گیا رزق حرام کی پہلی کیٹیگری. اکالون علی السحر، قرآن جن لوگوں کو سب سے زیادہ کنڈیم کرتا ان کی یہ صفت بار بار بیان کرتا ہے، اکالون علی السحر، سین بڑی ہے اور تے، یہ لوگ سحر کھانے والے ہیں. وہ یہی ہے، بالکل 100% ڈائریکٹ حرام میں انوالو ہونا. امام نے بھی یہی مثال دی تھی جب پوچھا گیا مولا سحر کیا، کہا مغنیا، یعنی گلوکار یا سنگر کی اجرت، شراب کے پیسے، یہ تو ہے نمبر ایک ہر ایک کے لیے واضح. امام فرماتے ہیں اور رزق حرام کی دوسری قسم، وہ بھی رزق حرام، وہ یہ کہ آدمی کام حلال کر رہا مگر اس حلال کام کے لیے اسے کوئی اور حرام کرنا پڑ رہا. شراب نہیں بیچ رہا، کپڑا بیچ رہا، کپڑا تو حلال چیز. سود نہیں کھا رہا، گوشت بیچ رہا ہے، جو حلال گوشت ہے اور حلال طریقے سے ذبح، لیکن اس کے لیے اسے کوئی حرام کام کرنا پڑ رہا. مثلا عورت کے حوالے سے بات ہو جائے کہ جاب اس کو مل رہا ہے، بالکل حلال کام ہے، آفس میں بیٹھنا ہے، کوئی فائل ورک کرنا ہے، کسی کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے، لیکن کام حلال ہے، اس کے لیے اس کو بے حجابی اختیار کرنا پڑ رہی. مرد کی بات ہو جائے، کام بالکل اس کا حلال، جیسے میں نے مثال کی کپڑا بیچنا، لیکن اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ تمہیں داڑھی شیو کرنا ہوگی، کیونکہ ایک کنسپٹ دنیا میں آ گیا ہے کہ اگر داڑھی ہو تو آدمی ذرا ہینڈسم اور اسمارٹ نہیں لگتا ہے، اور سیلس مین کو تو بڑا ہینڈسم اور اسمارٹ ہونا چاہیے. خالی کپڑا ہی نہیں، یہی کہہ کر ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان کی مائیں اپنے بیٹوں کی داڑھیاں منڈواتی ہیں کہ کوئی بیٹی تک نہیں دے گا اور تمہاری شادی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ساری، اب لیکن یہ بات اس وقت ٹاپک رزق حرام، کام حلال کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، کسی ریسٹورانٹ میں جہاں حلال چیزیں وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ جیسے یورپ میں کئی جگہ یا امریکہ کی کچھ اسٹیٹ میں یہ قانون کہ کھانا سرو کرنے والے کی داڑھی نہیں ہو سکتی، وہ ہائیجین کے خلاف ہے، داڑھی کا بال اس میں نہ گر جائے، اور اس میں نہ ہزاروں قسم کی باتیں. وہ ساری فلسفی اس وقت ٹاپک نہیں ہے، لیکن حدیث کو سمجھانا، کام بالکل حلال، لیکن اس حلال کام کے لیے کوئی حرام کی ڈیمانڈ کی جا رہی، جس میں عورت کی بے حجابی آ گئی، جس میں مرد کا داڑھی شیو کرنا آ گیا، جس میں مرد اور عورت دونوں کا مل کر کسی نامحرم سے ہاتھ ملانا آ گیا. نمبر تین، تیسری قسم، امام فرماتے ہیں وہ بھی رزق حرام. اب یقیناً پہلے والے حرام کے مقابلے میں اس کی خرابی کم، دوسرے اور تیسرے کی خرابی کم ہے، لیکن بہرحال گناہ یہ بھی ہے، روز قیامت پرسش اس کی بھی ہے، عذاب قبر کا مرحلہ یہ بھی. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو 10 کوڑے پڑے تو اس کو 100 پڑے پڑیں گے، دونوں کو، عام اصول کے اعتبار سے رحمت، شفاعت، توبہ، وہ ساری باتیں آتی رہیں گی آگے چل کر. خلاصہ یہ تیسرا کیا، کام حلال، اس کے لیے آپ کو کوئی حرام کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی جا رہی، مگر کوئی واجب کام چھوڑنا پڑ رہا، ایک واجب کام چھوڑنا پڑ رہا ہے تو وہ حلال رزق بھی حرام ہو گئے. مثلا جو بہت ہی زیادہ کامن قسم کی ایک مثال بن جاتی کہ بالکل حلال کام اور اس کے اندر جو ہمارا جو بھی ہمارے اوپر ہے چاہے ہم اس کی دکان میں کام کر رہے ہیں اس کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ ہم سے کسی حرام کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا مگر ایسا کام ہے کہ نماز قضا کرنا پڑ رہی اب نماز واجب وہ کسی حالت میں قضا نہیں ہو سکتی جب مراجع کرام اور مجتہدین اعظم آج نہیں 1400 سال پہلے سے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی سمندر میں ڈوب رہا اور اسے پتا ہے کہ میرا مرنا یقینی میں بچ نہیں سکتا مجھے سوئمنگ نہیں آتی اور وقت نماز آ گیا نیت کر کے اسی طرح سے نماز شروع کر دے اب الحمد کے سورے کے بیچ میں ڈوبے کہ رکوع کے بیچ میں ڈوبے کہ سجدے کے بیچ میں یہ اس کی قسمت مگر نماز شروع کر دینا اور اگر ہاں جسے یہ ہے کہ نہیں میں بچ سکتا ہوں اگر ذرا کوشش کروں تو اپنی جان پہلے بچانا لیکن پتا ہے کہ مرنا یقینی تو نماز شروع کر کے مرو تو جس مرحلے میں بھی موت آ جائے اتنی اہم عبادت کا نہیں تمہارا کام ایسا ہے کہ تمہیں نماز چھوڑنا اب یہ نماز جب کسی حلال اور جائز کام کے لیے چھوڑی جاتی تو یہ وہ حلال اور جائز کام بھی حرام کو جو ارننگ ہے وہ حرام ہوگا کہ بھائی آپ نے یہ $10 یا $20 دن کے کیسے کمائے تو ایک نماز قضا کرنا پڑے یہ کون سی حلال کمائی شروع میں حلال پھر یہ پروسیس کے درمیان جا کے حرام ہوگی اچھا اس میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں نماز چھوڑ دینا بعض اوقات اس لیے بھی ہوتا کہ لوگوں کو کچھ تفصیلی مسئلے نہیں پتا ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے بعض ینگسٹر سے جو بات چیت ہوئی تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ذرا سا ٹاپک سے ہٹ کر ہے لیکن جو اس وقت موضوع بن گیا اس سے ریلیٹڈ ذرا سا بتا دوں اسلام عام زندگی میں بھی طہارت اور پاکیزگی پہ بہت زور دیا ان اللہ یحب المطہرین بہت زیادہ زور دیا ان اللہ یحب المتطہرین بہت زیادہ زور دیا اور نماز کے حوالے سے تو طہارت اور پاکیزگی اور پیوریٹی پہ بہت ہی زیادہ زور چاہے وہ کپڑے کی بات ہو چاہے وہ جسم کی بات ہو لیکن ایک بہت ہی عجیب مسئلہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھیں اس جگہ کا مباح ہونا تو ضروری یعنی وہ کسی اور کی چھینی ہوئی زمین نہ ہو غلط قبضہ نہ ہو لیکن اس جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں نجس جگہ پر عام حالات میں بھی نارمل سرکمسٹانس یہ نہیں کہ کوئی مجبوری عام حالات میں بھی آپ نجس جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں صرف دو شرط کے ساتھ نمبر ایک سجدے کی جو چیز وہ پاک ہونی چاہیے نمبر دو وہ جو جگہ نجس ہے ایسی نجاست نہ ہو جو آپ کے جسم یا کپڑوں پہ لگے یعنی یا تو نجاست سوکھی ہوئی سوکھی نجاست یا نجاست گیلی مگر جہاں پہ آپ کے گھٹنے اور پیر جا کے لگیں گے وہ حصہ جو ہے نجاست سے محفوظ ہے اس کے چاروں طرف نجاست کوئی حرج نہیں عام حالات میں نارمل سرکمسٹانسز میں بغیر مجبوری کے بھی جائز ہے یہ چیزیں پاکستان میں سمجھ میں نہیں آتی تھی ہندوستان میں سمجھ میں نہیں آتی تھی مکہ اور مدینہ میں سمجھ میں نہیں آتی یہاں آ کے سمجھ میں آ رہی کہ بعض لوگوں کے جاب اس قسم کے ہیں کہ وہ جو پاک جگہ ڈھونڈنے جائے تو نماز نہیں ہوگی اگر نجس جگہ کی ان کو فیسلٹی مل جائے تو نماز ہو سکتی یعنی نماز کے لیے 2 منٹ ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز اتنا ٹائم تو آدمی ہر جاب میں سے نکال سکتا سوائے اس کے کہ کوئی سرجن ہے بائی پاس کی سرجری کر رہا ہے 4 گھنٹے وہ الگ مسئلہ خلاصہ کہ غلط فہمی کی وجہ سے لوگ نماز قضا کرتے ہیں لیکن کہیں پہ ایک آدمی واقعا اپنے کام اپنے بزنس میں اتنا انوالو ہو گیا کہ نماز تو ہم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں قضا کر سکتے ہیں یہ گاہک اگر واپس چلا گیا پارٹی واپس نہیں جانی چاہیے جو بہت زیادہ پاکستان میں انڈیا میں اس افریقہ میں ہمارا تجربہ ہے خلاصہ یہ امام فرماتے ہیں یہ بھی رزق حرام ہم نے کیا بیچا ہم نے حلال چیز بیچی ہے ہم نے کپڑا بیچا ہے ہم نے زیور بیچا ہے ہم نے ریئل اسٹیٹ کا کام کیا ہے ہم نے قرآن بیچا ہے ہم نے دینی کتابیں بیچی مگر اتنا زیادہ انوالو ہوگا کہ نماز قضا ہوگی اسی کے اندر ایک چیز اور آ جاتی یہ چیز صرف ایک ڈیٹیل تقریر نہیں جاتی ہے اشرہ جاتی اور اکثر علماء کرام آج کل اس پہ پورے پورے اشرے پڑھ رہے ہیں چاہے وہ میرے محترم دوست حجت الاسلام مولانا فاضل موسوی صاحب ہوں حجت الاسلام مولانا جان علی کاظمی صاحب ہوں یہ سب تربیت اولاد آج ایسا ٹاپک آج کل بن گیا ایک تقریر تو اس کے لیے بالکل ناکافی لیکن پورے پورے اشرے اپنی جگہ صرف ایک جملہ آج سن لیجیے کہ معلوم ہوا کہ ہم بالکل حلال ارننگ کر رہے ہیں اور صبح سے شام تک حلال کمانے میں لگے کوئی گناہ نہیں داڑھی کا مسئلہ نہیں گانے کا مسئلہ نہیں بے حجابی کا مسئلہ نہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن اتنے بزی ہو گئے کہ اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں تربیت اولاد بھی تو اسلام میں ایک واجب چیز ہے نماز بھی واجب، تربیت اولاد بھی واجب. اب اگر جواب یہ ہوا کہ بھائی کیا کرے مولانا، بزی اتنے رزق حلال کمانے کہ اولاد کی تربیت کا وقت نہیں مل رہا، تو یہ تقریباً وہی جواب ہوا کہ جی ہم اتنے بزی ہیں رزق حلال میں کہ نماز کا وقت نہیں مل رہا. تو تیسرا رزق جو حلال نہیں ہے حرام ہے، دیکھنے میں حلال لگتا. جی فلاں صاحب نے اتنی محنت حلال کام میں کی لیکن تربیت اولاد اس کی وجہ سے اگر غافل ہو. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ویسے ہی تربیت اولاد سے کوئی توجہ نہیں دیتا، گھر میں خالی بھی پڑا ہو، ملکہ اس کو پال رہی ہو، جو انگلینڈ کی اصطلاح ابھی تک تو ملکہ، اور یہ کہ ویلفیئر اس کو مل رہا ہو، پھر بھی وہ تربیت اولاد نہیں کرتا. اس وجہ سے اگر تربیت اولاد نہیں کر رہا تو وہ الگ گناہ ہے، رزق اس کا حلال. لیکن اگر اس کا یہ جملہ ہوتا کہ ہم اتنے بزی کیا کریں، گھر والوں کو روٹی کپڑا مکان یہ ضروریات بھی دینا، وقت نہیں ملا، یہ تیسری قسم ہو گئی کہ تم نے حلال کو حرام میں بدل دی. چوتھی قسم، اب دیکھیے یہ چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ نہیں تھی لیکن بن کے چوتھی چیز، اس کو بھی ایک الگ سے تقریر ہونے والی، اور شہزادی کی ولادت اور شہادت کے مہینے میں ہونے والی، کیونکہ ٹاپک شہزادی سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ. اور وہ یہ کہ نہیں، کام بھی ہم نے حلال کیا، پہلے والی چیز نہیں، اس دوران اس پروسیس میں کہیں کوئی حرام کام ہم نے نہیں کیا. دوسرا، تیسرا یہ کہ اس ارننگ کے درمیان کوئی واجب بھی ہم نے نہیں چھوڑا، یعنی ہر اعتبار سے پرفیکٹ اس کے حلال گھر میں لائے. لیکن ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی دو اور مرحلے باقی ہیں، تب جا کر اس کے حلال رزق حلال قرار پائے گا. چوتھا مرحلہ یہ کہ اگر اس رزق حلال پر دوسرے حق واجب ہو گئے اور وہ ادا نہ کیے گئے، مثلا سب سے واضح چیز خمس، جو میں نے کہا کہ ٹاپک الگ بنے گا، خمس، خمس کا دوسرا نام حق فاطمہ ہے، اور اگلا مہینہ جو آ رہا ہے اسلامی مہینہ، وہ پورا شہزادی کا مہینہ، ڈیٹیل وہاں آئے گی. لیکن ان شارٹ، $100 کما کے لائے، اور وہ ساری محنتوں اور زحمتوں سے گزر کے کہ کوئی حرام بھی نہیں کیا، کوئی واجب بھی نہیں چھوڑا، کام کو بھی چیک کیا کہ اس میں کوئی حرام نہ ہو، اور گھر میں لائے، اب یہ سوچا کہ اتنی محنت سے یہ پیسہ کمایا تو اس کی حفاظت ضروری، اور اتنا زیادہ اس کی حفاظت کی کہ سال کے آخر میں خمس واجب ہو گیا اور وہ نہیں دیا، پورا کا پورا حلال حرام میں بدل گیا. البتہ ایک فرق تو ہے نا کہ پہلے والے حرام پہلے دن سے ہی حرام، یہاں پر ایک سال کے بعد حلال حرام میں بدل گیا. اور آئیے پانچواں اور آخری مسئلہ، پانچواں اور آخری مسئلہ بھی اسلام کا اپنی جگہ ایک بہت اہم اصول ہے. آپ حضرات میرے اس جملے سے الرجک نہ ہو جائیے گا، جو میں ہر چیز دو جملے کہتا ہوں پھر کہتا ہوں یہ ایک الگ تقریر ہے، یہ ایک الگ درس ہے، یہ ایک الگ اصول ہے، اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی. لیکن بہرحال جتنی باتیں اب تک میں نے ایسی کہی وہ سب اپنی جگہ صحیح، اور یہ بھی صحیح. پانچواں اسلام کا ایک اور بہت اہم اصول، وہ رزق حلال کو رزق حرام میں بدل دیتا. وہ کیا اصول؟ وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک محاورہ اردو میں رائج ہے، بہت اچھا محاورہ، کہ جی فلاں کام کی تو بسم اللہ بہت اچھی ہو، یا بسم اللہ اچھی ہو گئی تو سب اچھا. نہیں، اسلام کہتا بسم اللہ اچھی ہو ٹھیک، لیکن بسم اللہ سے زیادہ اہم اختتام اچھا ہو. آغاز پر، اسٹارٹنگ پر، بگننگ پر اسلام کی اتنی توجہ نہیں ہے جتنے اس کے اینڈ پر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ غلط ہونی چاہیے، لیکن زیادہ اہم اختتام. یہی وجہ کہ اگر ایک آدمی شروع میں کافر تھا اور ایسا کافر تو مثال نہ ملے اس کے کفر، مرنے سے پانچ منٹ پہلے توبہ کر کے مسلمان بن گیا، بخشا گیا. اور ایک آدمی ساری زندگی، یعنی میں مثال دینا نہیں چاہتا لیکن ہر مسئلہ پہلی کیٹیگری، کیا بسم اللہ اچھی نہیں ہے اختتام اچھا، اور ساری زندگی ایک آدمی بہترین رہا، اتنا کہ آپ اس کے ایگزامپل کوٹ کر اور پتا چلا کہ آخر میں جا کے مرنے سے پانچ منٹ پہلے گڑبڑ کر گئے. سلمان رشدی کا کیس تو بہت مشہور ہے، لیکن سلمان رشدی کا مسئلہ اتنا واضح کیوں بنا کہ امام خمینی نے حکم دیا، سارے مراجع نے اس حکم کو اسی لیے مانا کہ 1400 سال سے مانا ہوا مسئلہ. کیوں؟ اس لیے کہ مرتد واجب القتل ہے، یہ مسئلہ رسول اور امام کے زمانے میں آ چکا. تو بالکل واضح بات بھائی، کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ 70 سال اس نے ایمان اور اسلام پر گزارے، اب پانچ منٹ پہلے کافر بن گئے. تو یہ نہیں اسلام نے کہا کہ اچھا 70 سال کی ایک ویلیو ہے، پانچ منٹ بہت چھوٹا ہے، ہم معاف کر دیں گے. نہیں، آخری پانچ منٹ اختتام اس کا برا، جہنمی ہے، کافر ہے، واجب القتل ہے، ساری چیزیں. تو کیا چیز ہے کہ جتنا اختتام کو اہمیت دینا اتنا اسٹارٹنگ یا بگننگ اہمیت نہیں رکھتا. اس کی بھی ایک اہمیت ہے لیکن اختتام بہت اہم، افراد کی حد تک بھی. ایک آدمی ساری زندگی کافر رہا آخر میں مسلمان ہو گیا بخشا گیا، ساری زندگی مسلمان رہا آخر میں بہک گیا سیدھے راستے سے ہٹ گیا، سارے کے سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے. یہی رزق حلال اور حرام کا آخری اصول. جس طریقے سے، یہ دو لفظ یاد رکھیں، جس طریقے سے ایک آدمی اس کا عقیدہ ایمان سے کفر ہو سکتا، یہی ٹرم رزق کے بارے میں بھی استعمال ہے. $100 مومن سے کافر بن سکتے ہیں. اور جس طرح ایک آدمی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے سوسائڈ ہوتا، وہی رزق کے بارے میں بھی جملے استعمال ہو رہے ہیں. اب سنیے کیا جملے. پانچویں چیز، پانچویں آسان بات نہیں ہے، آپ نے چار مشکل ترین مرحلے طے کیے. میں نے تو اتنے آرام سے ممبر پہ کہہ دیا کہ جی رزق حلال ان چار مرحلوں سے حاصل کیجئے، لیکن مجھے خود پتا ہے کہ یہ آسان نہیں. تبھی تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. یاد رکھو، جو اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال حاصل کر رہا، اتنا اس کا اجر ہے جیسے راہ خدا میں وہ جہاد کر رہا. کیا مطلب؟ میدان میں جانا، تیر چلانا، تلوار چلانا، نیزے چلانا، زخم کھانا، خون بہنا، زخمی ہونا، سامنے والے کو مارنا آسان نہیں. کہا کہ جتنا وہ کوشش کر رہا ہے اور زحمتیں اٹھا رہا، یہ بھی اتنی ہی زحمتیں اٹھا رہا. اور میرے مولا چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے غلام سے یہی جملہ تو کہا تھا، ان مجالجت السیوف احون من طلب الحلال. شہید مرتضیٰ مطہری کی ایک کتاب ہے داستان راستان، بہترین کتاب ہے. یعنی بچوں کے لیے 125 اسلامی کہانیاں کمپائل کی، دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے. کمپیوٹر کے بارے میں مجھے پتا نہیں، اس کے اندر بھی یہ پوری کہانی، میں کہانی نہیں پڑھ رہا. تو غلام، امام کے غلام، ذرا سی اس کے دل میں لالچ آ گیا، امام کا سامان لے کے گیا تھا بزنس کے لیے مصر، ذرا سی اس کے دل میں لالچ آ گئی، مہنگی قیمت پہ بیچ دی. جب گھر آیا امام نے سب کو نہ صرف یہ کہ واپس کر دیا، بلکہ آخری جملہ یہ تھا، اسٹوری پڑھنے کا وقت نہیں، آخری جملہ امام نے کہا، سنو، ان مجالجت السیوف، تلوار چلانا احون و آسان ہے، راہ خدا میں تلواریں چلانا آسان ہے، من طلب الحلال رزق حلال حاصل کرنا مشکل. تو مجھے معلوم کہ میں نے 15 منٹ میں یہ چار چیزیں بتا دی، اتنی آسان نہیں. بہت آپ کو اس کے لیے جہاد کرنا ہے، پورے معاشرے، پوری دنیا، سب سے زیادہ گھر والوں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا. یہاں پہ عورت کا کیریکٹر بھی انوالو ہو جاتا ہے رزق کے اندر. وہ عورتیں جو خود بھی جاب کرتی ہیں ان کا تو آج کا ٹاپک ڈائریکٹ ان سے ریلیٹڈ، لیکن جو جاب نہیں بھی کرتی ان سے بھی ریلیٹڈ. گھر کے اس کے لیے بہترین درس تو وہی ہے جو ویمن ان اسلام ایک ٹاپک دیا. لیکن مختصر سی بات، جب عورت زبان کھول کے یہ کہتی، شوہر نے کہہ دیا میں نے ساری زندگی سارا دن محنت کی، مزدوری کی، اتنا نہ حاصل کر سکا کہ وہ اسٹینڈرڈ تمہیں مل جائے کہ جو دوسری عورتوں کا، تو یہی تو جواب ہوتا کہ مجھے نہیں پتا، چوری کرو، ڈاکے ڈالو، مجھے یہ چیزیں چاہیے، اور اگر نہیں کھلا سکتے تھے تو شادی کیوں کی. اب یہ جملے جو ہے نا، شادی کیوں کی تھی، اس کا جواب تو انشاءاللہ ولادت کی محفل میں آئے گا، یہاں پہ سلیکشن آف اسپاؤس یا یہ ٹاپک آ رہا. لیکن یہ ایک جملہ آسان نہیں ہے، ایک جملہ واقعا اس ایک جملے کی وجہ سے، چوری کرو، ڈاکے ڈالو، یہ میری ڈیمانڈ ہے، یہ پوری کرنا ہے، ورنہ شادی کیوں کی تھی، اس کی وجہ کتنے ہی حلال پہ جانے والے حرام کے راستے پہ آ جاتے ہیں. سب کی بات نہیں، ایک عام سی بات ہو رہی. تو خلاصہ یہ کہ یہ چار مرحلے آسان نہیں، لیکن ان چار مرحلوں سے آپ گزرے تو آخری بھی بڑا مشکل مرحلہ. ایک کھیل ہم لوگ پاکستان میں کھیلتے ہیں، ہمارے بچے پتہ نہیں یہاں کے بچے کھیلتے ہیں کہ نہیں، اور وہ ہوتا ہے لوڈو کھیل ہوتا، وہ لیڈر اور اسنیک والا ہوتا ہے کہ کہیں سیڑھی سے اوپر چڑھیے اور کہیں پہ سانپ کھاتا ہے تو آدمی نیچے آ کے گرتا. تو اس میں ایک بڑا خطرناک اسنیک شاید 95 پر ہے یا 96 پر ہے، بالکل جب آخر میں پہنچے، آخر 100 سامنے نظر آ رہا اور ایک مرتبہ انسان نیچے گرا. تو یہ رزق حلال و حرام کے حوالے سے سنیے، یہ ایک آخری سانپ ابھی موجود ہے اور بالکل آخری مرحلے پر. آپ نے حلال کام کیا، آپ نے ہر حرام کو ایوائڈ کیا، آپ نے پوری توجہ دی کہ مین ٹائم سے واجب آپ سے چھوٹنے نہ پائے، آپ نے اس مال کے سارے شرعی حقوق ادا کی، زکات واجب ہے دے دی، فطرہ واجب ہے دے دیا، رد مظالم واجب ہے دے دیا، صدقہ واجب ہے جو بینک کے انٹرسٹ پر ہے دے دیا، خمر سب کچھ دے دیا، پھر بھی ابھی آخری مرحلہ. اور دیکھیے یہی وہ آخری چیز جہاں پہ کتنے ہی سارے رزق حلال کمانے والے آخر میں آ کے یہاں پہ ایک مرتبہ ان کی ساری محنتوں پہ پانی پھر جاتا ہے. اور وہ یہ، امام فرماتے ہیں اور آخری چیز جو رزق کو حرام بنا دیتی ہے، جیسے آخری وقت کا کفر بتا دیتا ہے کہ 70 سال کا جو اس کا ایمان تھا وہ بیکار گیا، کوئی اس کا فائدہ نہیں آخری وقت. اور وہ یہ ہے کہ پیسے کو کسی حرام کام میں خرچ کرنا. اب تک ہم نے پورے اپنے پیسے کو حلال رکھا، مگر اب ہم اس پیسے کو خرچ ایسی جگہ کیا جو اس کا ایکسپینڈیچر جہاں پر ہم اس کو اسپینڈ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے کہ جگہ حرام تو نہیں. پتا چلا کہ اب آپ نے کہا بہت تھک گئے، پورا ہفتہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی کوشش کی، اب ایک آدھ گھنٹے کا گانے کا کیسٹ تو سنا جا سکتا ہے. یہ جو گانے کا کیسٹ خریدنے میں $1 گیا، ڈالر بڑی رقم مجھے لگ رہی ہے، سینٹس میں ملتے ہوں گے، لیکن جو بھی گیا یہ پورا پیسہ پورا رزق حرام بن گیا. اس کے اختتام نے، اس کے خرچ نے بتا دیا کہ جو اتنی محنت تم نے کی. پھر میں مثال دے دوں کہ عین نے بتا دیا آخر میں کافر بن گیا سلمان رشدی کی طرح سے، تو پتا چلا مسلمان گھر میں پیدا ہونا ظاہری اعتبار سے ایک طویل عرصے تک کلمہ پڑھنا سب بیکار ہو گیا. یقیناً یہ اتنا بڑا گناہ تو نہیں، لیکن گناہ گناہ ہے. ایک دوسرے کے مقابلے میں ہم چھوٹا اور بڑا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سزا کے اعتبار سے، اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے اور اہل بیت سے جدائی کے اعتبار سے یہ پانچواں گناہ بھی اپنی جگہ ہے. کہ اس کے خرچے کو بھی ذہن میں رکھنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رزق حلال پتا چلا کہ داڑھی شیو کرنے کی اجرت میں جا رہا ہے، گانے خریدنے کی اجرت میں جا رہا ہے، شراب خریدنے، شراب کا بزنس نہیں کر رہے کوئی حرام کام مثلا. اب باتیں تو بہت ساری ہوں گی، جب یہ پانچ مرحلوں سے آدمی گزرتا تو جا کے اس کا رزق حلال کہلاتا. یہ وہ ارننگ ہوتی ہے جس کو اسلام نے اوکے کیا، یہ وہ ارننگ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ تمہارا رتبہ مجاہد فی سبیل اللہ اس کے برابر ہے، بلکہ معصوم نے کہا کہ راہ خدا میں تلوار چلانا پھر آسان. مگر اس انداز سے اس ساری کنڈیشن کو فلفل کرتے ہوئے رزق حلال حاصل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. اسی لیے ایسے آدمی کا اجر اور ایسے آدمی کا ثواب بھی بہت زیادہ. اللہ کے رسول جنگ تبوک سے واپس آئے. اسلام کو خیر جب میں کہہ دیتا ہوں تو بہت وسیع لفظ ہوتا. سیرت رسول جنگ تبوک بہت ہی اہم جنگوں میں سے ایک غزوہ ہے. بدر، احد، خندق، خیبر تو ہمارے بچے کو یاد ہے، مگر تبوک یہ بھی اسلامک ہسٹری کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ غزوہ. اور چھوٹی چھوٹی سی بات شاید اسی ریفرنس سے کسی کے دل اس کی ڈیٹیل پڑھنے کا خیال پیدا ہو، یہ چھوٹی سی بات، یہ پیغمبر کی زندگی کا اونلی غزوہ کہ اللہ کا رسول گیا، مولا کو لشکر میں لے کے نہیں گئے بلکہ مولا کو مدینے میں چھوڑ دیا. واحد جنگ ہے. بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، طائف، جہاں رسول جاتے ہیں سپہ سالار لشکر اسلام اور محافظ رسول ساتھ جاتا. جنگ تبوک واحد جنگ، اس کا کوئی فلسفی ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ 11ویں پارے کی پہلی آیت وہ پوری جنگ تبوک کے بارے میں، لیکن اس جنگ تبوک کا اختتام یہ کہ جنگ نہیں ہوئی اور رسول بغیر جنگ کیے واپس آ گئے. اسی وجہ سے مولا کو لے کے نہیں گئے تھے اور ان کو مدینے میں مقرر کیا تھا کچھ اور فائدوں کے لیے. خیر، اب مدینے کے وہ لوگ جو اس جنگ میں رسول کے ساتھ نہیں گئے تھے، پیغمبر کے استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے. اور جب طریقہ ہوتا ہے کہ قطار بن گئی، ہر آدمی پیغمبر سے مصافحہ کر رہا ہے، پیغمبر کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، لیکن ایک عجیب منظر لوگوں نے دیکھا. جب یہ جتنے لوگ تھے زیادہ تر زمیندار تھے، مدینہ کے جو اصلی باشندے تھے ان کے کھیت، ان کی زمینیں، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹیز بہت زیادہ تھی. اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو جنگ تبوک تو بالکل آخری سال ہوئی، 9 ہجری، خیبر بھی فتح ہو گیا، خیبر کو بھی 2 سال گزر گئے، مدینے میں دولت کی ریل پیل، سب کا بہت اسٹینڈرڈ ہائی ہو چکا. ان کے بیچ میں غریب آدمی جو بیچارہ کوئی ہاتھ کا کام کرتا، یہاں تو آسٹریلیا میں بہرحال یہ خوبی ہے کہ کوئی آدمی اپنے کام کی وجہ سے یا جاب کی وجہ سے نہ بڑھتا رہے نہ کم تر، مگر ہندوستان میں، پاکستان میں مثلاً کوئی موچی ہو یا کوئی دھوبی ہو یا اس قسم کا کوئی کام، تو پرانا زمانہ ایسا ہی تھا، عربوں کا غرور تو مشہور، وہ بھی آ کے اس لائن میں کھڑا ہو گئے. اس کو کوئی کھڑا ہی نہ ہونے تو دھکے دے دے کے اس کو بھگا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں پہنچا. سب نے پیغمبر کے ہاتھ ملایا اور پیغمبر کے ہاتھ کو بوسا دیا. جب اس کی باری آئی تو اللہ کے رسول پہلے ہاتھ بڑھائے، دونوں نے ہاتھ ملائے. اب وہ جھک رہا ہے پیغمبر کے ہاتھ کو بوسا دینے کہ سارا مجمع یہ دیکھ کے حیران ہو گیا رسول جھک رہے ہیں اور رسول نے اس کے ہاتھ کو بوسا دیا. گھبرا گئے لوگ, اس لیے کہ اس کے ہاتھ ظاہری اعتبار سے تو اس قابل بھی نہ تھے کہ اس کے برابر کے اسٹیٹس کا آدمی بھی بوسا دے, اس لیے کہ محنت کرتا, کھال گتے ہاتھوں کی حالت خراب, عجیب حالت تھی اس کی, ہاتھوں کے ہاتھ ملاتے ہوئے لوگوں کو کراہیت آتی اور پیغمبر بوسا دے. گھبرا کے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے وہ جملہ وہ حدیث ارشاد فرمائی جس میں اس آدمی کو وہ ٹائٹل دیا جو اصل میں خود پیغمبر کا ٹائٹل اور بڑا عظیم ٹائٹل, کسی 124,000 نبی میں سے کسی نبی کو ہی ٹائٹل نہیں ملا. پیغمبر کا لقب ہے حبیب خدا, حبیب یعنی جس سے اللہ محبت کرے. بہت بڑا خطاب ہے, اس وقت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. پیغمبر نے فرمایا تم کیا کہہ رہے, تم اعتراض کر رہے ہو, آپس میں باتیں ہو رہی تھی, یہ کیا ہوا؟ لکھپتی کروڑ پتی سرمایہ دار زمینوں والے جائیداد والے بزنس والے ان سب سے صرف ہاتھ ملایا گیا, اس کے ہاتھ کو بوسا دیا گیا. کہا القاسب و حبیب اللہ, رزق حلال کے لیے کوشش کرنے والا حبیب خدا ہوتا ہے, وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا, اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے, تو میں نے اس کے ہاتھ کو بوسا دیا ہے جس سے اللہ محبت کر رہا. لیکن یہ اس رزق حلال کی بات جو آپ کتنے مرحلوں سے گزر کے کمائے, اس کا ثواب ہے. نماز مستحبی سے کم نہیں, اس کا ثواب پھر مستحبی روزے سے کم نہیں, اس کا ثواب پھر عمرے اور زیارت سے کم نہیں, بشرط یہ کہ انسان اس کو اتنا سیریس لے. یہاں آخر دیکھیں باتیں تو بہت, لیکن آخر میں دو چھوٹی سی باتیں عرض کروں. آج کل کی مجالس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چونکہ میری پہلی تقریر یہاں بنفس نفیس جو اس دفعہ ہوئی اور اس تقریر کے بیچ نماز مغربین کا وقت 20 منٹ آگے جا چکا ہے, تو ایک ذرا سی گنجائش ہمارے پاس ہے اپنی تقریر کو ذرا ایکسپینڈ کرنے کی, بہت زیادہ نہیں مختصر, صرف دو چھوٹی بات. پہلی بات وہ یہ کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن ایک سوال بہت امپورٹنٹ وہ یہ کہ دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے طبیب کا ڈاکٹر کا اور ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کریٹیسزم کرنے والے, کریٹیسزم کرنے والا صرف اور صرف نقطے عیب نکالتا ہے خرابیاں نکالتا ہے, یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط, اور تبھی جب آپ کی خرابیاں بتاتا ہے ڈاکٹر آپ کی رپورٹ دیکھی کہا یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی, تو اس کا کوئی سلوشن بھی دیتا. اسلام نے کیا خالی خرابیاں بتائیں کہ یہ حرام وہ حرام وہ حرام وہ حرام, تو بھائی ہم کو حلال کمانا اس کا طریقہ بھی سکھائے. اچھا ٹھیک, وہ اپنی جگہ, اگر اس طریقے سے ہم کو اتنی ارننگ نہ مل رہی ہو تو کوئی سلوشن, کہا کہ ہاں پھر عمل اور دعائیں بھی ہم کو بتائے, وہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم چیز. چنانچہ مختصر اس درس کے آخر میں یہ دو باتیں سن لیجئے, پھر ایک دوسرا پوائنٹ بھی ذرا سا ایلوبریٹ کرنا ہے اور اسی پہ یہ درس اختتام کو پہنچے گا. ویسے تو بہت ساری باتیں, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں اسلام نے بتائی وہ تین ہیں. نمبر ایک وہ ہے زیارت وارثہ کو ریگولر پڑھنا. شب جمعہ یہاں پہ ایک پروگرام ہوا کرتا ہے, مومنین کرام سے یہ توقع کرنا کہ وہ تشریف لائیں ان پر زیادتی ہے, اس لیے کہ سارا دن کی تھکن فاصلے بہت زیادہ, لیکن میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ریپیٹ نہ ہونے پائے بات, تو پہلی ہی شب جمعہ یا دوسری شب جمعہ ایک مختصر سی مجلس ہوئی, اس میں زیارت وارثہ ٹاپک تھا, تو ایک تفصیل اس میں آ چکی. اور ان شارٹ یہ کہ رزق حلال حاصل کرنے کے زیارت وارثہ کو ریگولر پڑھنا, یعنی روزانہ اس وقت پڑھنا جب آدمی اپنے جاب پر جا رہا ہو, چاہے اس کے پاس جاب ہے اور اس میں جا رہا ہے, چاہے کسی جاب کی تلاش میں جا رہا ہے, گھر سے نکلتے وقت. بہت ہی مختصر ہے زیارت وارثہ, اگر آدمی کئی دفعہ پڑھے تو ہارڈلی 5 منٹ کے اندر مکمل ہو جاتی ہے, لیکن یہ چیز ڈیٹیل سے آ چکی ہے, پھر بھی ایک اشارہ ضروری تھا. نمبر دو سورہ واقعہ کی تلاوت. قرآن کریم کا ایک سورہ ہے سورہ واقعہ, قرآن کے موسٹ فیمس سوروں میں سے ایک ہے سورہ رحمان, ربکما تکذبان والی آئے جس میں ریپیٹ ہوئی, اس کے فوراً بعد ہے سورہ واقعہ. اس سورہ واقعہ کو ڈیلی ورنہ ایٹ لیسٹ شب جمعہ پڑھنا بہت ہی رزق کے برکت کے حوالے سے بہت ہی مشہور. پیغمبر کے ایک بہت ہی فیمس صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود, بہت ہی اہم صحابی ہیں, بہت ہی ان کے شروع زمانے کا جو جہاد ہے، یہ غلام تھے جب مکے میں اسلام قبول کیا تو جو ابو جہل نے ان پر ظلم کیے تھے. میسج فلم میں کچھ سٹوریز آئی ہیں لیکن عبداللہ ابن مسعود کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے. بہت ہی ان کا ابتدائی زمانہ اسلام کے بعد کا مشکلات کا، چنانچہ ان کی ایک بڑی رسپیکٹ تھی جب مدینہ میں اسلامی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو گئی. لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ سارا سسٹم چینج ہونے لگا. عبداللہ ابن مسعود جو ابو جہل اور ابو لہب کا زمانہ دیکھے ہوئے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ کیا ہم نے اس کے لیے اسلام قبول کیا تھا کہ دوبارہ وہی سسٹم آ جائے؟ یہ جو اتنی زحمت اٹھائی مکے میں ہم نے کوڑے کھائے، یہ پیغمبر کی وفات کے کئی سال بعد کی بات، سسٹم پرانا دوبارہ آ گیا. ایک حکمران کھڑے ہو کے اعلان کرتا کہ اے میرے خاندان والوں، ہمیں گولڈن اپرچونٹی ملی، قبضہ کر لو اس بیت المال پر، اسے آپس میں تقسیم کر لو، اس کا کوئی تعلق نہیں مسلمانوں سے، میں کہیں اور جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود نے پروٹیسٹ کیا، ابو ذر غفاری نے پروٹیسٹ کیا، عبداللہ ابن مسعود نے پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ کیا اسی سسٹم کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا تھا؟ تو بھائی پرانی چیز آ گئی. چنانچہ اس وقت کی گورنمنٹ بہت طاقتور، عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی کے مین گیٹ کے سامنے کھڑے، وہیں ان کو پکڑا اور اس طرح سے ان کو مارا گیا، اس طرح سے مارا گیا کہ ان کی ساری پسلیاں ہڈیاں ٹوٹ گئی. وہ مسلمان صاحب جو ابو جہل و ابو لہب کے مظالم برداشت کر چکا، اب ایج بھی زیادہ تھی اور یہ مینٹل ٹارچر بھی ہوا کہ ابو جہل سے زیادہ ظلم کیا مجھے مسلمانوں کے ہاتھوں، سوکال مسلمانوں کے ہاتھوں اٹھانا پڑے. چنانچہ 3 دن کے اندر اندر کسی زخموں اور وہ جو صدمہ تھا اس سے ان کا انتقال ہو گیا. بہت ہی مشہور ان کا واقعہ ہے، ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیے. لیکن بس ایک ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں، مولانا مودودی کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس کے اندر جو چند چیزیں مولانا مودودی نے جمع کی اس میں سے عبداللہ ابن مسعود کی یہ ٹریجڈی بھی ہے. واقعاً ٹریجڈی، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ ابو جہل سے زیادہ بڑھ کے ظلم مسلمانوں کے ہاتھوں اس صحابی رسول برداشت کرنا پڑتا، اور ایسا ٹارچر فزیکل پبلک کے سامنے. پبلک بھی کون سی، مسجد النبوی، جو لوگ مدینے کی زیارت کر کے آئے ہیں یا جو خوش قسمت وہاں کچھ عرصے رہ کے آئے، وہ ایک ایسا پبلک پلیس ہے کہ ہر وقت لوگوں کا آنا جانا وہاں رہتا. مگر اب جب یہ سب ہو گیا، خلیفہ وقت ایک مرتبہ ان کے گھر گیا فارمل قسم کی اپولوجی کے لیے، اور ہمیشہ ایک ہی قسم کا ایکسکیوز ہوتا کہ بھائی اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو کچھ لوگ نامعلوم لوگ آئے تھے اور آپ کو زخمی کر کے چلے گئے، ہمیں بڑا افسوس ہے. یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں، جو آج صدام ہر عالم کو شہید کرنے کے بعد ایک ہی جملہ کہتا کہ جی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، نامعلوم ٹرک ڈرائیور کا بھاگ گئے، وہ فلاں آدمی نے فائرنگ کر دی، نامعلوم لوگ کے بھاگ گئے. تو یہ ساری چیزیں کہیں سے لنک ہیں. خیر اس نے وہی ساری باتیں کی. عبداللہ ابن مسعود کو پتا کہ اس سے کوئی بحث کرنا بیکار، کوئی فائدہ نہیں. آخری وقت ہے، تیسرے دن پہنچے اور اسی تیسرے دن ان کا انتقال ہوا. کہا کہ اللہ الہ المشتقی، میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں، وہ تو سب باتوں سے باخبر. ایک لمبا ڈائلاگ ہے، بڑا انٹرسٹنگ. آخری جملہ یہ کہ بھائی گورنمنٹ کو آپ سے بڑی ہمدردی اور آپ کو اتنے زخم آئے، کوئی کمپنسیشن ہم دینا چاہتے ہیں، چنانچہ رقم لے کے آئیں. آج بھی آپ دیکھیے انڈیا اور پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہی ہوتا ہے، بھلے ظلم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی مارا گیا، ہمیں کمپنسیشن دینا چاہتے ہیں، لے کر وہ رقم رکھے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا اب تو میری زندگی کے چند گھنٹے رہ گئے، اب میں پیسہ لے کے کیا کروں گا. ٹھیک، اس کے بعد والا جملہ کہا آپ تو جا رہے ہیں مگر آپ کے بعد آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خالی بیٹیاں، وہ سب ابھی غیر شادی شدہ، ان کے بارے میں تو سوچیے نا کہ آپ کا سایہ بھی اگر سر سے اٹھ گیا تو ان کو تو مالی پرابلم ہوگا، ان کے لیے قبول کر لیجیے. دیکھیے یہی وہ منزل ہے کہ آپ بڑے بڑے اپنا ایمان پھینک دیتے ہیں، سرنڈر کر جاتے ہیں. انسان خود بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا، جہاں اولاد کا مسئلہ آتا اور اولاد میں بھی اسپیشلی جب لڑکیوں کا مسئلہ آتا سرنڈر کرنا پڑتے. یہاں تو واقعات حقیقت میں کوئی ایکسکیوز نہیں، ایسی پوزیشن، خالی لڑکیاں، کوئی لڑکا بھی ان کا نہیں، دنیا سے جا رہے ہیں. اور وہ آدمی ایک طرح صحیح کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے لے لیجیے. کہا میری بیٹیوں کے پاس بہترین انتظام ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اس دولت کی. حکمران کے کان کھڑے ہوئے کہ اگر کسی طرح سے یہ چیز پروف ہو جائے کہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر میں کچھ دولت جمع ہے تو ہمیں جنرل پبلک کو گمراہ کرنے میں بڑی آسانی رہے گی، کہ جتنا لوگ بڑھ بڑھ کے ہمارے خلاف بولتے ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ ان کے پاس بھی دولت، ہر اس قسم کی کرپٹ گورنمنٹ کے لیے اگر اس کی اپوزیشن پارٹی بھی کرپٹ نکل آئے تو چنانچہ گھبرا کے کہا کہ ذرا ہمیں تو تفصیل بتائیے آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے. مکے میں غلام تھے, مدینے آ کر صفہ میں زندگی گزارنے والے, نہ کوئی بزنس نہ کوئی ارننگ, بڑی مشکل سے گزارا ہوتا. پیغمبر زکات دیتے تھے, اس سے گزارا ہوتا تھا, اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود آخری وقت ہے, وہ یہ حکمران نکلے اور اسی گھنٹے یا اگلے گھنٹے انتقال کر دے. کہا میں نے پیسے کی بات تو نہیں کہی. کہا آپ نے تو کہا میری بیٹیوں کے لیے انتظام ہے. کہا انتظام کہا, پیسے کی تھوڑی کہا. اللہ کا رسول مجھے رزق حلال کے لیے بہترین عمل بتا گیا, وہ میں نے اپنی بیٹیوں کو وصیت کر دی. اور وہ یہ بتایا کہ کم از کم ہر شب جمعہ سورہ واقعہ تلاوت کیا کرو. میری بیٹیاں سورہ واقعہ تلاوت کرتی ہیں, اس لیے انہیں کسی کے آگے کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیے عام حالات میں کوئی بات کہنا بہت آسان, لیکن واقعہ جس کے سرکمسٹانسز اتنے مشکل ہو, اس وقت جو بات کہہ رہا ہے اس بات کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. مر رہے ہیں, بیٹیاں ہیں, پرانا زمانہ ہے جو عورتوں کے لیے گھر سے نکل کے جاب کرنا آسان بات نہیں. اتنا یقین تھا اس عمل پر کیونکہ واقعہ یہ ایسا ہی عمل سورہ واقعہ. اگر ہو سکے تو وہ لوگ بھی جن کے پاس رزق ہے اپنے رزق کو تحفظ دینے کے لیے اس کی پابندی کر, اور جو لوگ ذرا پرابلم میں دیکھ رہے ہیں کہ رزق حرام کے تو راستے کھلیں, اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں, بات ذرا لمبی ہو رہی لیکن سنتے جائیے. یہ معصوم کا ارشاد ہے کہ آخری زمانے میں رزق حرام کے اتنے راستے کھلیں کہ اگر کوئی آدمی ایک درہم حلال کا کمانا چاہیے مشکل ہو, اور 70,000 درہم حرام کے کمانا چاہیے اس کے لیے آسان ہو جائے. حرام کے راستے کھلے, 70,000 راستے ہیں مل رہا ہے پیسہ, حلال کا ایک درہم مشکل ہو رہا. تو اب ایسے دور یہ چیزیں اور اہم ہیں. اور تیسری اور آخری چیز فقط آدھی سن لیجیے, وہ جو آدھی میں سنا رہا ہوں وہ آج کے ٹاپک کے لیے سفیشنٹ, وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے سورہ طلاق میں ایک ایسی آیت ہے جو ہر پریشانی لیکن خصوصاً رزق کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ معصومین کی ون آف دا موسٹ ریکمینڈیڈ دعاؤں میں سے, بلکہ ابھی اگلا جملہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, بلکہ پریکٹیکل بھی میرا ہے. جس کو میں نے بتایا اس کو اس سے بینیفٹ ملا. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ دعائیں یا روایتیں اتنی اتھینٹک نہیں ہوتی تو آدمی شک میں پڑ جاتا ہے. یہ تو واقعاً جسے اردو میں کہا جاتا مجرب, واقعاً لوگوں نے اس پر عمل کیا اور آج تک کہیں سے مجھے کمپلین نہیں آئی. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3, اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری بھی ہے, معصومین کی نہیں, بعد کہ ایک زمانے میں غیر مومن پریشانی میں مبتلا ہوا. ایک مومن نے کہا کہ اللہ لے مشکلات, میرے مشکل کچھ نے یہ عمل بتایا, اور اس نے کہا میرا پرابلم ایسا ہے کہ کوئی دور نہیں کر سکتا. وہ یمن کی ایک اسٹوری میں پڑھتا ہوں, کیسٹ میں سنا ہوگا تو ٹھیک ہے, ورنہ آئندہ کبھی اس کو دعا کے ٹاپک میں لے آؤں گا. فی الحال سن لیجئے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3. مگر آیت 3 تو کمپلیٹ, آیت نمبر 2 پوری پڑھنے کوئی حرج نہیں, لیکن شروع ہوتی ہے بیچ سے. کہاں سے؟ اب سنو, یہی خطبے کے اندر میں نے تلاوت کی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ آیت نمبر 2 یہاں سے بیچ سے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. روزانہ فجر کے بعد 10 مرتبہ, اور اگر کسی وجہ سے فجر کے بعد ممکن نہ ہو تو دن میں کسی وقت بھی 10 مرتبہ. اچھا آیت کا ٹرانسلیشن یا ترجمہ سن لیجیے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اگر اس کے ساتھ مولا کا ریکمنڈیشن نہ بھی آتا تب بھی آیت کا ٹرانسلیشن بتا رہا ہے کہ اس کا رزق سے تعلق ہونا چاہیے. اور اس میں رزق حلال کے 2-3 بہت اہم اصول بھی جمع ہو گئے, صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں, ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا, اللہ اس کے لیے مخرج نکالتا ہے. اب میرے دائیں طرف سے میں دیکھتا جا رہا ہوں, بائیں طرف کتنے ہی لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں جو عرب کنٹریز میں گاڑیاں چلا چکے ہیں. عرب دنیا میں جو موٹر ویز, ہائی ویز, فری ویز, ٹول ویز ہوتے ہیں, وہاں پہ لفظ مخرج بار بار لکھا ہوا تھا, جو یہاں انگلش میں ایگزٹ کہلاتا ہے عربی میں مخرج کہلاتا ہے. بالکل وہی لفظ قرآن میں آیا. کیا ترجمہ بنا؟ کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا اور ڈرتا ہے, یجعل له مخرجا, اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکالنے کا ایگزٹ بناتا. مخرجہ وہی لفظ ہے جو آج بھی استعمال ہوتا ہے سے ہر پریشانی سے نکالنے کے. اب یہاں ہر پریشانی ہو گئی, سنی, وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اللہ اسے روزی دیتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا, سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے. صرف ترجمہ پڑھنا, کوئی تشریح, کوئی تفسیر, کچھ نہیں, صرف ورلڈ بائی ورلڈ جو قرآن کہہ رہا, وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے, اللہ اس کے لیے کافی ہے, پھر اسے کسی اور کے آگے نہ ہاتھ پھیلانا ہے نہ کسی غلط راستے پہ جانے کی ضرورت. اب یہاں پہ ایک حدیث اپنی طرف سے مقصد میں بنا نہیں رہا ہوں, ویسا ٹاپک سے ترجمے سے ہٹ کر, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ فَهُوَ حَسْبُهُ, ایک حدیث قدسی ہے نا, اللہ کہتا کہ اے میرے بندوں, تم ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو, کبھی مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ لو, کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے, دعاؤں کا ترجمہ بھی ہے اور یہ آیت بھی ہے, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, وہی سیکوینس یا ریفرنس یا بیک گراؤنڈ یا کانٹیکٹ رزق حرام اور حلال کا چل رہا ہے. اللہ سے تقوی اختیار کرو, ڈرو, اللہ تمہارے لیے پریشانی سے نکلنے کا ایکسٹ بنائے گا, ایسی جگہ سے روزی کرے گا دے گا کہ لا یاتا, صرف تم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے, سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے, پھر ضرورت نہیں ہے ایرے غیرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی. ہاں, دو آخری دو باتیں, یہی آیت اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ, اور یہ بھی سن لو, اللہ جس کام کا ارادہ کرے اسے پورا کر کے رہتا, یہ بھی بہت اہم چیز. کوئی آدمی بھی آپ سے پرومس کرے کہ میں آپ کا جاب دلا دوں گا, میں آپ کو مائگریشن کرا دوں گا, میں فلاں, کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو, سنسیئر کیوں نہ ہو, کبھی سرکمسٹانسز یا حالات اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں, وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا. جس کے وعدوں پہ آپ بھروسہ کر کے بیٹھے, مثلاً ایک اچھا جاب آپ کے پاس تھا, اس سے اچھے جاب کی آفر آئی, آپ نے پہلا جاب چھوڑا, اور یہ دوسرا آدمی اس نے فراڈ نہیں کیا, چیٹنگ نہیں کی, سنسیئر تھا, لیکن حالات اس کے قابو سے نکل گئے, مجبوری ظاہر کرے گا, آپ خود دیکھ رہے ہیں اس کی مجبوری, یہاں پر آیا کہ نہیں. ابھی اللہ نے کہا نا, ساری دنیا کو چھوڑو, حرام کے چکر کو چھوڑو, مجھ پر بھروسہ کرو, میں تمہارے لیے کافی ہوں. ایک مرتبہ ہم نے یہ سوال کر لیا, جیسے ہم سوال کرتے ہیں, کوئی ہمارے سامنے بہترین آفر لے کے آئے, ہم نے کہا بھائی دیکھیے, جو آلریڈی ہمارا جاب ہے, اگر ہم نے چھوڑ بھی دیا اور کسی وجہ سے آپ یہ بات پوری نہیں کر سکے تو ہم تو کہیں کہ نہ رہیں گے. ان کا جواب بھی یہی ہوتا, مولانا کیا کرے, جو ہمارے اختیار میں وہ ہے, لیکن اگر کوئی ایسی غیبی کوئی مصیبت آ گئی تو میں بھی کیا کر سکتا ہوں, کنٹری کا قانون بدل گیا مثلا, یہ بات آتی ہے نا. یہاں پہ خدا نے کہا نہیں, سنو, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, ہم سے بھروسہ کرو, ہم تمہارے لیے کافی ہیں. اور ایک بات یاد رکھو, اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ, جس کام کا اللہ ارادہ کر لے اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بعد میں اللہ کہہ دے آپ شراب کی دکان چھڑوائے اور پھر کہہ دے کہ سوری اب میرے پاس بھی طاقت نہیں رہی, میں نے جو پرومس کیا تھا, کمٹمنٹ کیا تھا, میں اپنے کمٹمنٹ کو پورا نہیں اتر رہا ہوں. یہاں کا تو مجھے پتا نہیں, یورپ امریکہ میں اکثر مسئلہ, امام باڑوں اور مسجدوں سے لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں, تو اتنا دیں گے آپ خرید لیجیے پراپرٹی, خرید تو لی لیکن بعد میں انہوں نے سوری کر دی. کہیں کی سوری جو ہے وہ فراڈ والی ہوتی ہے, کہیں کی بالکل سنسیئر ہوتی ہے. تو کہیں اللہ آخر میں, جو کیا اردو کا ایک محاورہ بڑا بھونڈا ہے, اس کو یہاں بیان کروں کہ نہ کروں, کہ معلوم ہوا آخر میں اللہ نے ہری جھنڈی دکھا دی کہ جاؤ بھائی, میں نے اس وقت تم سے کہا تھا اب حالات میرے نہیں. ان اللہ بالغ امر, دیکھیں کتنا اس آیت کے اندر ایک لاجیکل سیکوینس رکھا گیا, اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہے گا. ہاں, آخری چیز, قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, مگر اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے, اتنا تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات آ گئی, ضرور اللہ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہے گا, لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, ہر چیز کے لیے قدر, ایک مقدار اللہ نے رکھی ہے, اتنا تمہیں ٹھہرنا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, جو تقوی اختیار کرتا, اللہ ہر پریشانی سے بچنے کا راستہ بناتا اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا, جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے, اور اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے, لیکن ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے, ایک مقدار ٹھہرنا پڑے گی. یہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3, دو آیتیں نہیں ہوئی, ڈیڑھ آیتیں ہوئیں, اور آپ اسے پڑھ کے دیکھیں, اور اگر ذرا سا اس وقت ترجمہ بھی ذہن میں ہو جب آپ روزانہ 10 مرتبہ پڑھیں, یہ 3 چیزوں پہ آپ عمل کیجیے, اور اس کے بعد پھر آپ یقیناً عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ہر اس آفر کو ٹھکرا دیں گے جو رزق حرام کے راستے پہ آپ کو لے جا رہی ہو. کہ نہیں, اللہ نے ہمیں ایسا راستہ دیا اور ایسی نعمت عطا کی ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس حرام کے راستے پہ جانے کی. ایک بات یہ ہو. اور دوسرا پوائنٹ جو مجھے واضح کرنا تھا, اب اس کا وقت نہیں ہے لیکن ہلکا سا ایک اشارہ ہو جائے, پھر کچھ سوال جواب ہو جائے, اور پھر بھی تقریر ختم کرنے کے بعد اتنا وقت ہوگا کہ نماز مغرب تک آپ کے لیے بھی وقت گزارنا مسئلہ ہوگا اور میرے لیے بھی. دو تین آخری بات, اور آخری بات یہ کہ رزق حرام کے حوالے سے ایک حدیث تو آ گئی جس میں پانچ قسمیں آ گئیں, لیکن سب سے خطرناک تو وہی پہلی چیز ہے, ڈائریکٹ کسی حرام کام میں انوالو ہونا, ڈائریکٹ کسی حرام کام سے ہی پیسے حاصل کرنا, وہ تو سب سے خطرناک, سب سے بدترین. اس کے اندر لا علمی, لیک آف نالج, اگنورنس آف اسلامک شریعت, اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے حرام ہو جاتے ہیں جو آدمی کرنا نہیں چاہتا, یعنی اس کو ضرورت نہیں ہوتی اس حرام کی, مسئلہ نہیں پتا. بس بطور مثال دو تین چھوٹی بات. نمبر ایک, انڈیا اور پاکستان کا ایک ایسا سروے جو میں تقریباً 30 سال سے کر رہا ہوں, اور جہاں بھی یہ سروے کا ریزلٹ میں دیتا ہوں تو لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا سا اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا علاقہ اس سے مختلف ہے تو بتا دیجئے, تاکہ نیکسٹ ٹائم جب میں ممبر ڈیٹیل بتاؤں تو 99.99% جو میں لفظ کہہ رہا ہوں اس کو 98 کر دوں. لیکن اب تک کوئی علاقہ نہ ملا میراث, یعنی کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کی جو جائیداد اور چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے, ذرا سی بھی اگر اگینسٹ شریعہ چلی گئی یہ رزق حرام, اور 99.99% میں پوری انڈیا اور پاکستان کی مومن آبادی اس مسئلے میں گناہ اور رزق حرام ہوتا دیکھا. بہت ہی مختصر سی بات, ورنہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں, یہ سارے ڈیٹیل ٹاپک ہیں کہ میراث کا طریقہ. لیکن چھوٹی سی بات, میت کو غسل دیا جاتا ہے بہت سی جگہوں پر غسل خانے میں جو مسجدوں سے اٹیچ ہوتے ہیں, جو کپڑے اس وقت میت نے پہنے ہوئے ہیں اس کو غسل خانے میں چھوڑ کے آنا حرام ہے, غسل دینے والے کو دے دینا حرام ہے, وارثوں کا اپنی مرضی سے اس کو ڈسپوز آف کر دینا حرام ہے, جو کپڑے ڈیڈ باڈی کے جسم پر ہوتے ہیں یہ میراث کا ایک حصہ, مگر ایسا حصہ ہے جس کا تعلق کسی وارث سے نہیں ہے صرف بڑے بیٹے سے, جب تک کہ اس فارمل طریقے سے اجازت نہ لی جائے نہ یہ چھوڑا جا سکتا ہے, نہ یہ صدقہ کیا جا سکتا ہے, نہ کسی غریب کو اجرت میں دیا جا سکتا ہے. حتیٰ یہ کہ مرنے والے کی بیوہ نے کہا دے دو, مرنے والے کی ماں نے کہا دے دو, مرنے والے کے چھوٹے بیٹوں نے کہا دے دو, ساری بیٹیوں نے کہا دے دو. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, مسئلے تو بہت سارے ہیں, اور جو لوگ کراچی میں میرے اکثر درس سنا کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میراث کے مسئلے پہ ہم کو کتنا ڈیٹیل میں جانا پڑتا, کیونکہ بات شروع ہو رہی ہے ایک نیکی کے کام, اب وہ رزق حرام بن رہا, یہ رزق حرام ہو گیا, یعنی ہر آدمی کی گردن پر ایک ذمہ داری آ گئی قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا. مسئلہ نمبر دو, یہ اس ایک مسئلے میں 500 مسئلے چھپے جو بغیر کسی فائدے کے ہمارے گھر میں حرام لا رہے ہیں. وہ شراب بیچی یا داڑھی منڈوائی یا گانے کے ماحول میں کام کیا, کچھ پیسے کمائے نا, یہاں تو کچھ بھی نہیں ملا اور حرام ہو گیا. دوسری چیز, اور یہ وہ حرام ہے کہ جہاں پہ ہمارے انڈیا پاکستان کا ایک جملہ بہت چلتا, یہاں تو 100% فٹ اترتا, کیا جملہ بہت چلتا, لوگ نماز کے اندر ذرا کمزور ہو گئے, روزے چھوڑ دیے, کہا اللہ کو ہماری نماز روزے کی کیا ضرورت. اصل چیز انسانیت ہے, حقوق الناس ہے, وہ ختم نہیں ہونا چاہیے, اگرچہ یہ بھی غلط, مگر یہاں تو گناہ بھی حقوق الناس کا, اور حقوق الناس میں بھی جو جتنا قریب ہے اس کا گناہ بڑھتا جائے گا. یہ تو سگے بھائی یا سگی اولاد کا حق مارا گیا, یہاں تو وہ بھی بات نہیں چلے گی. حقوق الناس کی معافی نہیں ہے, یہ ہر آدمی جانتا, اور یہ وہ گناہ ہے جو 100% لیک آف نالج کی وجہ سے ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ وارثوں میں سے کسی کو اس لباس سے بڑی محبت تھی اس لیے اس نے بڑے بیٹے کا حق مارا, پتہ ہی, لیکن پتہ نہ ہونا الگ چیز, آپ کسی کو نقصان پہنچا دے آپ کو اس کا کمپنسیشن دینا. مسئلہ نمبر دو, جو اسپیشلی یورپین کنٹریز میں زیادہ اہم ہے, یہ انڈیا اور پاکستان میں اتنا اہم نہیں, بالکل الٹا مسئلہ, وہ یہ کہ بیٹے کو یا اولاد کو, بیٹا اور بیٹی دونوں آگے, جب تک وہ نابالغ ہو یا بالغ ہو جائے لیکن میچیور نہ ہو, جہاں جہاں سے جو پیسہ یا گفٹ ملتا, والدین کو فری ہینڈ نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے. اب انڈیا اور پاکستان میں تو نارملی والدین اپنا پیسہ اولاد پہ خرچ کرتے ہیں, لیکن یہاں نہ صرف یہ کہ اولاد کے نام پہ بینیفٹ ملتے ہیں بلکہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے سنا یہ کہ اس سے زیادہ بینیفٹ ملتے ہیں. تو انسان اگر یہاں یہی ایک کام کرتا رہے تب بھی سنا ہے کہ بڑی آرام دہ اس کی زندگی گزر جاتی ہے. میں خاص میلبرن کا تجربہ نہیں بتا رہا لیکن اتنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلے 20 سال میں اتنا میں نے دنیا کو دیکھا کہ وہاں یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. کیا مسئلہ؟ کیا وہ اولاد کے نام پہ جو بینیفٹ آ رہا. ویسے تو مسئلہ انڈیا پاکستان کا بھی ہے, وہ ابھی سنیے گا بس یہ آخری جملے کہ جو آیا اس کا حساب کرنا ہے کہ اسی پہ خرچ ہو جائے. اس میں اس کی بھی اجازت نہیں کہ اس کا حصہ ادھر چلا گیا اس کا حصہ ادھر آ گیا. لیکن انڈیا اور پاکستان میں اس کا انوالومنٹ کیا؟ بچے کی پیدائش پہ اس کو گفٹ ملی, سالگرہ پہ اسے گفٹ ملی, اس نے امتحان پاس کیا جو نابالغ کے زمانے کے اس کو گفٹ ملی. نہ ماں کو اختیار ہے نہ باپ کو جو کہا کہ بھائی اس کے پاس 4 کھلونے جمع ہو گئے, ایک دے دو اس کے کسی اور بھائی کو, ایک دے دو بھائی کے بیٹے کو, ایسا نہیں. ہاں جہاں بالکل ویسٹ سورس کو پھینکنے کا مسئلہ وہاں پہ کوئی بات آتی ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے اپنی جیب سے خریدا, اور اگر کوئی گفٹ دے کر گیا اور وہ گفٹ اب اس کے لیے بیکار ہو گئے, مثلا بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے کپڑا لے کر آ گیا پہنانے کے لیے, اب بچہ بڑا ہو گیا اب وہ جو کپڑا ہے اس کے تو پیر میں بھی نہیں آ گیا, موزہ بھی نہیں بن سکتا, اس کا بڑا ہو گیا اب تو پھینکنا ہی ہے. نہیں, اپنی جیب سے ہوتا تو آپ پھینک سکتے تھے یا کسی کو دے سکتے تھے. اگر کوئی خاص بچے کو دیکھے گیا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ابھی سیکنڈ ہینڈ کلوتھنگ کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں. اگر ہے چاہے 20 سینٹ کی کیوں نہ, وہ 20 سینٹ بچے کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیے, تب آپ یہ کسی اور کو دیجیے یا پھینک دیجیے. بہت اس کے اندر باریکیاں ہیں. خیر جو کچھ میں نے آج بتایا یہ کمپلیٹ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ سب حرام ہو رہا ہے, اس کی ڈیٹیل ہے. صرف میں نے اشارہ کیا کہ اس کے حرام میں وہ تو ذہن میں آ جاتا ہے کہ شراب بیچی اور سور کھایا اور حرام فاسٹ فوڈ میں کے ریسٹورانٹ میں کام کیا اور گانے کی اجرت, لیکن یہ جو ہے میراث کا مسئلہ, یہ جو ہے بچوں کے جائیداد کا مسئلہ, اور ابھی اس میں دیت کا مسئلہ تو میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس لیے کہ وقت بہت گزر گیا. تو رزق حرام ایسا ٹاپک ہے کہ نہ صرف کہ مزید ڈیٹیل چاہتا بلکہ مسائل والی ڈیٹیل چاہتا ہے. تقریر نہیں, اس کا تو ایک سیشن ہونا چاہیے جس میں صرف مسائل ہوں جو میں بتاؤں, پھر آپ لوگ سوال بعد میں اس وقت کریں گے جب بیسک مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے. لیکن آخر میں جا کے جسم کانپ اٹھتا, جسم کانپ اٹھتا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کے لیے ایک ایسی حدیث آ گئی کہ اس حدیث کے بعد بھی اگر کسی پر اثر نہ ہو تو پھر تو اس سے کوئی بات کرنا ہی بیکار ہے. عاشورے کے دن میرا مظلوم آقا حسین لشکر یزید کو بتا رہا کہ تم لوگ جو میرا خون بہانے کے لیے میدان کربلا میں آئے تو میں بتاتا ہوں کہ تم میرے دشمن کیوں. حسین نے خود بتایا کہ یہ لوگ میرے دشمن کیوں, اور اس خطبے میں بتایا جو مشہور ترین خطبہ, جس خطبے میں حسین نے کہا تھا ہائے ہاتھ من الذلہ, ایک دعی ابن دعی جو خود حرام کی اولاد ہے اور اس کا بیٹا ہے جو بھی حرام کی اولاد, وہ مجھ سے بیعت مانگے حسین, اور یہ ذلت برداشت کر. اس وقت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی. جس خطبے کا یہ حصہ ہے اسی خطبے کا جملہ, ملئت بطونکم من الحرام, میں بتاتا ہوں کہ تم سب کیوں میری مخالفت پر آمادہ اور میرا خون بہانا چاہتے ہیں, کیونکہ تمہارے پیٹ رزق حرام سے بھرے ہوئے ہیں. لشکر یزید کی سب سے اہم خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ حرام کھاتے, چنانچہ اتنے بے حس ہو گئے حرام کھانے کے نتیجے میں, اتنے بے حس ہو گئے کہ کلام امام بھی ان پہ اثر نہیں کر رہا. جب رزق حرام کا یہ نقصان ہمارے سامنے آیا تو بدن کانپ اٹھتا کہ تھوڑا 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 رزق حرام مختلف طریقوں سے ہمارے جسم میں جمع ہو کر ہمیں بھی اس منزل پہ نہ لے جائے کہ جیسے اسموکنگ, ایکٹیو اسموکنگ ہوتی ہے, آدمی خود سگریٹ پی اور اپنے جسم کے اندر زہر جمع کرے, پیسو اسموکنگ ہوتی ہے, سگریٹ دوسرے پی رہے ہم ان سے احتیاط نہیں کرتے, وہ نقصان بھی ہم تک پہنچ رہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسو رزق حرام جو ہے ہم کو دشمنی امام پہ لے جائے, اور گناہوں میں خمس کو چھوڑ دو, کسی اور گناہ کے لیے اتنا سخت لفظ نہیں آیا جتنا رزق حرام کے لیے آیا. تو سیریس مسئلہ, سنجیدہ مسئلہ, ان ممالک میں بھی کہ جو غریب ممالک ہیں, اور ان ممالک میں بھی کہ جہاں رزق حرام سے بچنا نسبتاً آسان ہے. لیکن اتنی گفتگو آج کے لیے مناسب ہے, ورنہ موضوع ایسا ہے کہ میں بہتا چلا گیا تو مزید 1 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں. اور آپ کو صرف ایک بات یاد دلا دوں, وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو ایام ازا کی مجالس ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں پورا ہفتہ روزانہ دو دو تین تین جگہ درس دیتا تھا اور میرے ایک درس کا ڈیوریشن دو گھنٹے ہوا کرتا تھا. یعنی ہر جگہ کے درس کی بات کر رہا ہوں, ایک کسی ایک جگہ کے نہیں. باب العلم, آپ تو واقف ہے باب العلم کا امام بڑا. وہاں پہ جب میں نے دو گھنٹے کا درس دیا تو پبلک ڈیمانڈ ہوئی کہ اس کو تین گھنٹے کا درس بنائیے, ایک نہیں ہر ویک. چنانچہ عادتیں, بری عادتیں جلدی تو نہیں جاتی ہیں نا, وہ کچھ عادتیں ایسی پڑی ہوئی ہیں کہ کبھی میں ٹائم لیمٹ کو کراس کر جاؤں گا. اگرچہ میں نے بہت اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے, لیکن تھوڑا یہ کبھی کبھار برداشت کر جائیے. لیکن ایک ایسا اعلان ابھی ہونے والا کہ جس کے بعد تو غالباً پھر یہ جو ایک آج کے دن میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو لوگ آ گئے وہ آ کے پچھتا رہے ہوں گے کہ یہ دوبارہ صورتحال نہیں بنے گی. سوال جواب کا وقفہ شروع ہوتا ہے, لیکن وقت بچا ہی کیا کہ جو سوال جواب کا وقفہ کیا جائے, جبکہ آج ایک بہت اہم اعلان بھی ہے جو ہمارے برادر محترم ڈاکٹر مسعود صاحب کریں گے. لیکن دو سوال میرے پاس آلریڈی موجود ہیں جن میں سے کسی کا بھی تعلق آج کے ٹاپک سے نہیں ہے. ایک کا تعلق پچھلے اتوار کے ٹاپک سے ہے, ایک کا تعلق آئندہ اتوار کے شیڈول یا اسکیڈول سے. وہ کیا ہے, دو سوال سنیں. سوال نمبر ایک, پچھلی دفعہ برادر ندیم رضوی صاحب نے ایک سوال کیا, ان کے سوال کو الٹا کر کے کسی نے سوال کیا, وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح, بالکل صحیح سوال. سوال یہ تھا برادر محترم کا کہ لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو کیا خالی 9 سال کا ہونا اسے بالغ بنا دیتا, یا اور کوئی چیز یا کوئی سائن یا کوئی بلوغیت کی اور کوئی علامت بھی اس میں ہونی چاہیے. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ نہیں, لڑکی تو 9 سال کی ہو گئی, چاہے کسی اعتبار سے اس میں کوئی اور بلوغیت کی نشانی, کوئی اور سائن, کوئی میچیورٹی کچھ نہ ہو. یہاں تک کہ عورتوں میں جو سب سے کامن چیز ہو سکتی ہے اس کا منتھلی پیریڈ, وہ بھی نہ ہوا تب بھی وہ بالغ. سوال الٹا یہ ہے کہ لڑکا 15 سال کا ہو تو بالغ ہوتا, کیا وہاں بھی یہی رول اپلائی ہوگا کہ جب 15 سال کا ہوگا تبھی بالغ ہے, چاہے اس سے پہلے اس میں میچیورٹی کی یا بلوغ کی کچھ اور نشانیاں آ جائیں؟ جواب ہے کہ نہیں, یہ رول لڑکے کے لیے نہیں. لڑکے کے لیے کہا گیا کہ 3 میں سے کوئی ایک نشان جو سب سے پہلے آ جائے وہ پیدا ہو جائے وہ بالغ. اور آج کل کے حالات میں جب یہ میڈیا, یہ ڈش اینٹینا, یہ میگزین, یہ اسکول اور کالج کا ماحول, وقت سے پہلے بچے بہت ساری چیزوں سے اویئر ہونے لگے, تو آج کل نارمل 15 سال کے بچے کے لیے بلوغ ہے, اس میں بہت کم بچے ایسے ہیں جو 15 سال میں بالغ ہوں گے. نارملی 90% اس سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں. چنانچہ بعض مراجع کرام جیسے شہید باقر صدر, احتیاط واجب لگائی تھی کہ 13 سال میں ہی لڑکا اپنے آپ کو بالغ سمجھنے لگے. وہ اسی وجہ سے کہ آج کل کا ماحول ایسا بن گیا. وہ کیا 3 چیزیں؟ نمبر ایک جو سب سے آخر میں آج کل آتی ہے کہ لڑکا 15 سال کا ہو تو بالغ. لیکن نمبر دو, اگر اس سے پہلے احتلام ہونے لگے اور اس میں غسل جنابت واجب ہونے لگے تو وہ بالغ ہو جائے گا, چاہے ابھی وہ 14 سال کا ہو یا 13 سال کا. اور نمبر 3, ناف کے نیچے جو بال, اس کو غالباً کیوبک ہیئر کہتے ہیں, وہ اگر اگ جائے تب بھی وہ بالغ ہو جائے گا, چاہے نہ 15 سال ہوا ہو نہ ابھی اس کے غسل جنابت واجب ہوا. تو بال اگنا, البتہ صرف ناف والے, چہرے کے بال, داڑھی کے بال, بغل کے بال, مونچھوں کے بال, یہ جو ہے بالغ نہیں بناتے. تو ایک وہ بال, نمبر 2 غسل جنابت واجب ہو جانا یعنی احتلام اس پہ طاری ہونا, اور نمبر 3 عمر. ان 3 میں سے جو سب سے پہلے آ جائے وہ اسی سے وہ بالغ ہو جاتا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کل تجربہ بھی یہی ہے, اور اسی لیے بات مہاراج نے سختی کے ساتھ کہا کہ 13 سال میں ہی وہ اپنے آپ کو بالغ کنسیڈر کرنے لگی. دوسرا سوال یہ کہ نماز, اسلام نے نماز کا ایک وقت رکھا کہ اتنے بجے نماز اسٹارٹ ہوتی ہے, اور پھر ایک وقت رکھا ہے کہ اتنے بجے نماز قضا ہوتی ہے. لیکن یہ سارا وقت جو ہے فضیلت میں برابر نہیں, بلکہ نماز قضا ہونے کا تک جو وقت ہے اس وقت کے 3 حصے کیے گئے. جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے اسے کہا جاتا ہے اول وقت, اس کا ثواب میکسیمم. اس وقت اگر کوئی نماز پڑھے اس کا ثواب سب سے زیادہ. اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں ایک وقت فضیلت بھی. اچھا اول وقت جو ہے نا وہ منٹ منٹ کا ہوتا, مثلا اگر آج 6:04 وقت مغرب لکھا ہے اس ٹائم ٹیبل, تو 6:04 کی نماز کا ثواب زیادہ ہے، 6:05 ذرا سا ثواب کم، 6:06 ذرا سا ثواب اور کم، وہ منٹ منٹ سے ذرا ثواب کم ہوتا ہے. مگر ایک دوسرے ٹرم میں استعمال ہوتی ہے وقت فضیلت. وقت فضیلت جو ہے تقریباً 40-45 ہوتا، ظہر اور عصر کا وقت فضیلت تو 2-2 تک رہتا. وقت فضیلت کا مطلب یہ کہ اول وقت سے تو ثواب ذرا سا کم ہوگا لیکن پھر بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور وقت فضیلت جب ختم ہو جائے اس کے بعد جو وقت آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نارمل وقت. کہ اس میں اگر آپ نماز پڑھیں تو نماز آپ کی صحیح بھی ہے، آپ گناہگار بھی نہیں ہیں، کچھ ثواب بھی آپ کو ملے گا لیکن وہ پہلا والا نہیں، البتہ گناہ بھی نہیں. اچھا اب اس میں جو مین مسئلہ ہے وہ اس کے بعد، وہ یہ ہے کہ اول وقت مثلا فرض کیجئے کہ 12:30 پر ظہر کی نماز کا اول وقت آ گیا، تو اب اس کے اندر آپ 1.5 آج کل ایڈ کر لیجئے، 2 تک وقت فضیلت چلے گا، اور 12:30 نماز کا اول وقت آ گیا، تو 12:30 یعنی 12:30 کا ثواب زیادہ ہے، 12:31 کا ذرا کم ہوا، 12:32 کا اور کم ہوا، ایک ایک منٹ کے حساب سے. 2 تک بہرحال ثواب بہت زیادہ رہے گا. ایک اصل سوال اب شروع، اگر کبھی ایسا ہو کہ اول وقت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں مگر جماعت نماز اول وقت کے بعد ہو رہی ہے، 30 کے بعد، لیکن ودن وقت فضیلت ہو رہی ہے، تو اب اگر 30 کے بعد جماعت ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک ایک منٹ جو ثواب کم ہو رہا تھا تو 30 کے بعد ثواب 30 کم ہو گئے، مگر اول وقت میں ہم پڑھنے جائیں تو ہم کو فرادہ نماز پڑھنا پڑے گی. ہمارے ہاں یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی ہر صورت میں جماعت پڑھو، چاہے کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، داڑھی منڈا ہو، گانا سننے والا ہو، فلمیں بیچنے والا ہو، پڑھ لو، ایسا تو نہیں ہے نا ہمارے ہاں، ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کا، ایک کرائیٹیریا. تو اب اول وقت میں ہم کو 12:30 ایک جگہ وقت آ گیا، ہم نماز پڑھیں گے، پڑھ سکتے ہیں، ٹائم ہے، ہم اس پوزیشن میں ہیں لیکن فرادہ. اور اگر 1 ٹھہر جائیں 1:30 تو ہم کو جماعت مل رہی ہے، کیا چیز کا ثواب زیادہ ہے؟ اگر دونوں فرادہ ہوتی، اول وقت بھی فرادہ تھی، 1 بعد بھی آپ کو فرادہ ہی پڑھنا تھی، تو اول وقت کا ثواب زیادہ ہے، 1 بعد کا ثواب کم ہے، لیکن پھر بھی وہ 1 بعد والا ثواب بھی بہت. لیکن اگر مسئلہ یہ کہ ایک پلس پوائنٹ اس کے ساتھ ہے تو ایک نیگیٹو پوائنٹ اول وقت میں، اور وقت فضیلت میں اگر ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے تو ایک پلس پوائنٹ. اول وقت کی نماز اول وقت ہے مگر فرادہ، 1 بعد کی نماز 1 لیٹ ہے مگر جماعت کے ساتھ، اس میں ثواب کس کا زیادہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت کا ثواب زیادہ ہے اول وقت کی فرادہ نماز سے. بعض مجتہدین تو کہتے ہیں کہ اگر آخری وقت میں بھی آپ کو جماعت مل رہی ہے، جیسے امام خمینی یہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جماعت اتنی اہم ہے کہ وہ تو اگر آخری وقت میں بھی مل رہی تو اس کا ثواب زیادہ اول وقت کی فرادہ. لیکن مرحوم آغا خوئی اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، جماعت کا ثواب اس وقت تک زیادہ ہے جب تک وہ ودن وقت فضیلت رہے، وقت فضیلت کے بعد اگر آپ جماعت پڑھیں تو ثواب ملے گا، مگر پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اول وقت میں فرادہ پڑھ لیں. اور بیسٹ یہ اگر جماعت بہت لیٹ ہو رہی ہے تو بیسٹ یہ کہ اول وقت میں فرادہ پڑھیں اور وہی نماز جماعت کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کریں. کون سی جماعت؟ جو وقت فضیلت کے بعد ہو رہی ہے. اور اگر جماعت وقت فضیلت کے اندر ہو رہی ہے تو اول وقت کی نماز نہیں پڑھیں، جماعت ہی کو جوائن کر لیں، وہی آپ کو پورا ثواب دلوا دے گی. اور یہی ریزن ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ظہرین کی نماز اول وقت کہیں نہیں ہوتی، ہندوستان کا مجھے نہیں پتا، عرب ممالک میں کہیں ہو جاتی، ہمارے یہاں کہیں نہیں ہوتی اول وقت. چنانچہ کراچی میں ظہر کا وقت 12:10 آتا ہے، سردیوں میں نماز وہی 1 ہوتی ہے یا اکثر مسجدوں میں 1:30 اور کبھی 12:45 آتا. تو یہ سوال پوچھا گیا تھا، اس کی میں نے وضاحت کی، اور اسی وضاحت سے ایک تیسرا سوال بھی سن لیجیے جس کا تعلق کچھ پچھلے ہفتے کے ٹاپک سے ہے اور کچھ آئندہ ہفتے کے ٹاپک سے. وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے جماعت کو جوائن